وبارک وسلم دائما ابدا. الحمدللہ یہ ہمارا درس بہار شریعت کا 12واں سیشن مان 12ویں نشست الحمدللہ آج ہے, اور اللہ رسول کرم سے ہمارے ایمانیات کے بیان میں ہم تقریباً آدھا حصہ کر چکے ہیں, اور حضرت علامہ مولانا صدر الشریعہ مفتی امجد علی خان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ شور آفاق کتاب کا دورہ ہمارا چل رہا ہے پہلے حصے کا ایمانیات پر, اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو بتایا جاتا ہے کہ علماء بھی اس سے رجوع کرتے رہتے ہیں, بلکہ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم اگر اس کا دورہ کر لیں تو ہمارے لیے بہت بڑا علم کا ذخیرہ ہے الحمدللہ. تو ہماری یہ 12ویں نشست اس کے دورے پر چل رہی ہے پہلے حصے کی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک کہ ہر مسلم پر ہر مومن پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. تو یہ علم وہ ہے جو علم اسے نجات انشاءاللہ عطا فرمائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص طالب علمی کے زمانے میں دنیا سے رحلت فرما جائے, رحلت کر جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا عظیم مرتبہ عطا فرمائے گا کہ جس کی خواہش شہداء اور صالحین بھی کرتے ہیں. یعنی ہمارے عقائد کے مطابق ہمیں پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار مرتبے مومنوں میں سے جو کیے ہیں وہ جو چار مراتب بنائے ہیں مومنوں کے, جو عظیم الشان مراتب ہیں, ویسے تو بہت سارے مراتب ہیں لیکن اللہ کے دوستوں کے, اللہ کے بندوں کے, سب سے اونچا مرتبہ انبیاء علیہ السلام کا ہے, اس کے بعد صدیقین کا ہے, اس کے بعد شہداء کا ہے, اس کے بعد صالحین کا ہے. قرآن پاک میں یہی ترتیب آئی ہے سورہ مائدہ شریف میں شاید. تو جو طالب علمی کے زمانے میں دنیا سے رحلت کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبیوں کے بعد والا جو درجہ ہے فوراً صدیقین کا مرتبہ وہ عطا فرماتا ہے. تو اندازہ فرمائیے کہ شہید کا مرتبہ جو ہے وہ کتنا عظیم شان ہے, صالح کا مرتبہ, صالحین کا مرتبہ کتنا عظیم شان ہے, اس سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رتبہ عطا فرماتا ہے جو طالب علمی کے زمانے میں دنیا سے چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ قبر میں جانے تک ہمیں طالب علم بنا کے رکھے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا پانچ چیزوں سے پیٹ نہیں بھرتا, پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کا پانچ چیزوں سے پیٹ نہیں بھرتا. زمین کا پیٹ پانی سے نہیں بھرتا, کتنی بھی بارش ہو جائے زمین اس کو چوس لیتی ہے اور بارش ہوتی رہے. عورت کا مرد سے پیٹ نہیں بھرتا, یعنی جو عورت ہوتی ہے اس کو مرد چاہیے ہوتا ہے, مرد سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. دولت مند حریص جو ہوتا ہے اس کا دولت سے پیٹ نہیں بھرتا, دولت سے پیٹ نہیں بھرتا. اور ایک چیز میں بھول گیا لیکن چوتھی بات جو یاد آ رہی ہے وہ یہ, عالم دین کا علم سے پیٹ نہیں بھرتا. جو علم حاصل کر لیتا ہے, تھوڑا بہت بھی علم حاصل کر لیتا ہے, اس کا علم سے پیٹ نہیں بھرتا. آپ دیکھیں گے جو بھی عالم دین ہوگا نا ان کے پاس جو ہے نا ایک کتاب نہیں ہوگی, اس کے بعد ڈھیروں کتابیں رکھی ہوگی. وہ کہیں بھی کوئی بک فیئر لگے گا, کوئی بک اسٹال لگا ہوگا تو کتابوں کو الٹ پیٹ دے گا, مجھے یہ کتاب چاہیے وہ کتاب چاہیے, حالانکہ وہی موضوع دوسری کتاب پڑھ چکا ہوگا لیکن کوشش کرے گا کہ اور بھی کتابیں وہ پڑھتا رہے. تو عالم دین کا علم سے پیٹ نہیں بھرتا. اور جو اپنے آپ کو کہے کہ میں عالم دین ہو چکا, تو حضور نے فرمایا من کان انا عالما فہو جاہل, وہ جاہل ہے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے, جو کہہ دے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل. تو بار اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ طالب علم رکھے اور مرتے دم تک علم دین کی کوشش میں لگائے رکھے. تو ہمارا یہ باب جو ہے آج کا, اس میں تین باب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, کوشش کریں گے کہ تیسرا باب بھی مکمل کر لیں, حالانکہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ اگر وقت نے ساتھ دیا تو پورا کر لیں گے. تین باب ہیں ہمارے پاس, ایک ہے ملائکہ کے بارے میں, یعنی فرشتوں کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں اللہ اس کے رسول کے احکام کیا ہے, وہ کون ہے, کیا ہے, کیسے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں سیکھیں گے. اس کے بعد ہم جنات کے بارے میں سیکھیں گے کہ جن کون ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز عالم برزخ کا بیان سیکھیں گے. عالم برزخ کا بیان تھوڑا طویل ہے لیکن کوشش کریں گے اگر پورا ہو جائے آج تو درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آله جل الکرم ومن علم والحلم والحکم وعلى آله واصحابه وبارک وسلم دائما ابدا. ملائکہ کا بیان. فرشتے ملائکہ ملک کی جمع ہے, ایک سے زیادہ ہو تو ملائکہ کہتے ہیں, ایک ہو تو ملک ہوتا ہے یعنی فرشتے. فرشتے اجسام نوری ہیں یعنی وہ نور سے بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں. کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں. ٹھیک ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ اور اس کے دلائل بہت سارے موجود ہیں. سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ اجسام نوری ہیں, وہ نور سے بنائے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہے بن جائے, جس شکل میں آنا چاہے وہ شکل کو اختیار کر سکتے ہیں. کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں, یعنی عموماً وہ فرشتے کی جیسی شکل ہم کو تصور میں لائی گئی ہے کہ بصورت انسان ہوتے ہیں, بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور سفید لباس میں ہوتے ہیں, نورانی چہرے ہوتے ہیں اور پر ہوتے ہیں. تو اگر اس شکل میں دیکھیں تو سمجھیں کہ یہ فرشتہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہی فرشتہ انسان کی شکل میں بھی آ کر کے بیٹھ سکتا ہے, محفل میں بات چیت کر بھی سکتا ہے, کچھ باتیں گفتگو کر کے چلا بھی جا سکتا ہے, اور انسان کی شکل کے علاوہ بھی کسی اور شکل میں بھی وہ آ سکتا ہے. اس کے دلائل کیا ہیں؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, سرکار ارشاد فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من النور یا من نور, خلقت الملائکۃ من نور, کہ ملائکہ جو ہیں فرشتے جو ہیں یہ نور سے بنائے گئے ہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث پاک مسلم شریف میں ہے. آگے جو ارشاد ہوا کہ جو شکل چاہیں اسے وہ اختیار کر لیں, اس کے دلائل بہت سارے موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کئی مرتبہ صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے جو مجھ سے ملنے آیا تھا وہ کون ہے, مجھ سے ملنے آیا وہ کون ہے؟ صحابہ حضرت یا رسول اللہ ہم نہیں پہچانے وہ کون تھے. کہتے دیکھا تو تم نے تھا, وہ انسان کی شکل میں تھے لیکن وہ جبریل علیہ السلام تھے, جبریل علیہ السلام تھے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اکثر و بیشتر جبریل علیہ السلام جو ہے دحیا قلبی کی صورت میں حضور کے سامنے پیش ہوتے تھے. دحیا قلبی ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان صحابی ہیں, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. لیکن جیسے جبریل علیہ السلام جو ہے جب بھی سرکار کی بارگاہ حضرت میں آتے اس مقصد سے کہ لوگوں کو تعلیم دینا ہے, کوئی سوال جواب کر کے, تو دہیا قلبی کی شکل میں آ جاتا, تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ فرشتہ ہمارے درمیان بیٹھا ہوا ہے. اور سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ دہیا قلبی کی شکل میں اکثر آیا کرتے ہیں. تو یہ تو ہوئی ابتدائی بات. ابتدائی بات میں ہم نے یہ سیکھ لیا کہ فرشتے نور سے بنے ہوئے. فرشتے کسے بنے ہوئے ہیں؟ نور سے بنے ہوئے. اب کتنے بنے ہیں فرشتے؟ لاکھوں ہیں, کروڑوں ہیں, اربوں ہیں, خربوں ہیں, اللہ ہی جانے ان کی تعداد, یا اللہ کے بتانے اس کے رسول پتا ہو. تو جب اللہ تبارک و تعالی کا نام نور ہے, اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ نور. تو جب اس نے فرشتوں کو بھی نور سے بنایا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے تو نور ہے. جیسے ہم کیا ہے؟ مٹی ہے, پانی ہے, تھوڑا گیس ہے, لیکن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ہم مٹی کے پتلے ہیں. کہتے ہیں نا فرشتے کو کیسے کہ فرشتہ نور ہے. تو جب فرشتہ نور ہے اور ایک نہیں دو نہیں ہزاروں نہیں کروڑوں اربوں فرشتے نور ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نور ہے, تو فرشتوں کو نور ماننا شرک تو نہیں ہوا؟ شرک تو نہیں ہوا. تو فرشتوں کو جو کہتے ہیں کہ نور ہے تو وہ خود یہ فیصلہ کرنے کہ اگر حضور کو نور کہنے سے شرک ہوتا تو فرشتوں کو بھی نور ماننے سے شرک ہونا چاہیے. تو ہمارا عقیدہ جو ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے نور ہیں, اس میں کوئی شرک کا احتمال ہے ہی, شرک کا کوئی احتمال نہیں ہے. اگر حضور کو ہم نور کہیں یا نورانی مخلوق کہیں تو شرک ہو جائے معاذ اللہ رب العالمین. تو فرشتے تو اللہ پاک نے نور ہی سے بنائے ہیں, تمام فرشتے نور ہیں. تو نور کو نور سمجھ کر کے ہم کہتے ہیں نور ہے, تو پھر تمہیں اس میں کیا تکلیف ہے؟ اگر فرشتے نور ہیں اور شرک نہیں, تو پھر حضور نور ہے تو شرک وہ بھی نہیں. اور آگے ایک بڑی لطیف بات جو میرے ذہن میں ابھی آئی کہ جس طرح فرشتے انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے بات چیت کر کے واپس جا سکتے ہیں, دہیا قلبی کی صورت میں جبریل السلام بار بار آ سکتے ہیں, تو حضور نور ہو کر کے بشر کی صورت میں کیوں نہیں آ سکتے؟ حضور جو ہے نور ہو کر کے بشر کی صورت میں کیوں نہیں آ سکتے؟ حضور نور بن کر کے, حضور نور ہے نا, تو وہ حضور جو ہے بشر کی صورت میں کیوں نہیں آ سکتے؟ تو جب فرشتہ بشر بن کے آ سکتا ہے تو حضور جو ہے وہ فرشتہ بن, حضور جو ہے نور ہونے کے باوجود بشر بن کے دنیا میں کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کے باپ بھی بنائے, ان کی ماں بھی بنائی, اور بطور انسان ہی وہ دنیا میں تشریف لائے, لیکن ان کی حقیقت نور کی ہے, ان کی حقیقت نور کی ہے. درشی پڑھ لیجیے, اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی الحکم علی واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. عقائد شروع ہوتے ہیں یہاں سے. عقیدہ نمبر ایک, فرشتے وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے, خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے, نہ قصدن نہ سہون نہ خطاً, وہ اللہ عز و جل کے معصوم بندے ہیں, ہر قسم کے صغائر و کبائر سے پاک ہیں. پھر سے پڑھ لیتے ہیں کہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ جو اس طرح بنائے گئے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے علاوہ اللہ کے حکم کو ہی بجا لاتے ہیں, جو اللہ نے حکم دیا وہ وہی کرتے ہیں, خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے, اور نہ قسم سے ایسا کام کرتے ہیں, نہ سہونے بھول سے, نہ قصد کرتے ہیں ارادے سے چلو آج گناہ کرتے ہیں, اس طرح کا ارادہ ان کے پاس ہوتا ہی نہیں, نہ ارادے سے اللہ کے حکم کے خلاف کچھ کرتے ہیں, نہ سہون کچھ کرتے ہیں, یعنی غلطی سے کچھ کر دیا. یعنی جس طرح معاذ اللہ رب العالمین شیعہ حضرات, حضرات بھی نہیں بولنا چاہیے, شیعہ خبصات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو نبوت جو جبریل علیہ السلام نے لا کر دی وہ غلطی سے لا کر دی, اللہ نے کہا تھا کہ علی کو دینا اور وہ جا کر کے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے کر آئے, تو یہاں پر اس کا یوں سمجھ لیجئے کہ سمجھنے کے لیے بات ہے ازالہ ہو گیا کہ غلطی سے بھی وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے, اس لیے وہ کر ہی نہیں سکتے, اللہ نے ان کو بنایا ایسا ہے کہ وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے, نہ ان سے غلطی سے گناہ ہوتا ہے, نہ جان بوجھ کر گناہ ہوتا ہے, نہ خطا سے ہوتا ہے, نہ کوئی خطا سے ہوتا ہے. اب جب بات چلی تھی سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو جس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت ملی, نبوت تو آسمانوں میں مل چکی تھی لیکن دنیاوی طور پہ پہلی مرتبہ جبریل السلام دنیا میں تشریف لائے حضور کے پاس, تو موازنہ تو کریں, حضور کی عمر شریف 40 سال کی اور سیدنا علی 10 سال کا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن رات اللہ اللہ کر رہے ہیں, اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں, غار حرا میں آنسو بہا رہے ہیں امت کے لیے, اور سیدنا علی جو ہے وہ 10 سال کے بچے ہیں, وہ اپنے جو کام تھے وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں رہتے ہیں اور سیدنا علی جو ہے اپنے والد کے ساتھ عبد المطلب کے ساتھ جو ہے ابو طالب کے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اندازہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو کہے, ایک کا نام محمد ہے دوسرے کا نام علی ہے, ایسا بھی نہیں کہ دونوں کا نام محمد, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ محمد کو یہ پیغام دو, اور وہ جان بوجھ کر کے 40 سال کی عمر والے آدمی کو جو زندگی بھر اللہ اللہ کر رہا ہے, امت کے لیے رو رہا ہے, غار حرا میں بیٹھا ہے, اس کا نام محمد ہے, جس کے چہرے پہ داڑھی مبارک بھی آ گئی, اس کو چھوڑ کر کے رستے اس بچے کو چھوڑ کر کے اس کو جا کے دے, 10 سال کے بچے کو چھوڑ کر کے اس کو جا کے دیا ہے, کیا اتنی بھی اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی فرشتے کو کہ بھائی ایک 10 سال کے بچے کو دینا ہے اور جا کر کے محمد کو دیا؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی غلطی کسی سے ہوتی ہے, ان سے تو چھوٹی غلطی بھی نہیں ہو سکتی, چھوٹی غلطی بھی نہیں ہو سکتی. تو کوئی اگر کہے کہ حضرت علی کو دینی تھی وہ محمد کو دیا, چلو ایسا ہو گیا اسی لیے سلسلہ چل رہا ہے, تو یہ معاذ اللہ اس طرح کہنا کھلا کفر ہے, کھلا کفر ہے. دلیل کے طور پہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کتنا بڑا فرق ہے حضور میں اور سیدنا علی میں, اس زمانے میں کہ حضور جو ہے 40 سال کے ہیں, علی سیدنا سیدنا علی 10 سال کے, حضور کی داڑھی مبارک ہے, ان کی داڑھی نکلی بھی نہیں ہے, حضور امت کے لیے رو رہے ہیں, وہ بچے ہیں اس زمانے میں, حضور غار حرا میں اللہ اللہ کر رہے ہیں کتنے سالوں سے. ٹھیک ہے, اور حضرت علی جو ہے اپنے کاموں میں لگے ہوئے, کبھی یہ غلطی ہو سکتی کسی فرشتے سے؟ اور نام بھی دونوں کا الگ الگ ہے کہ ایک محمد نے دوسرے محمد کو دیا ہے, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. بار کے اگر اس فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کوئی گناہ کرتے ہیں, وہ اللہ کے معصوم بندے ہیں, ہر قسم کے صغائر اور کبائر سے پاک ہیں, یعنی ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے وہ پاک ہیں, ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. تو ان کے دلائل کیا دیے علامہ صاحب نے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. وہ سورہ نحل میں نقل فرماتے ہیں, سورہ نحل کی آیت نقل فرماتے ہیں, وہ لکھتے ہیں یا وہ یفعلون ما یؤمرون, کہ فرشتوں کے بارے میں آیت کریمہ اتری ہے, اس میں یہ ارشاد ہوا کہ وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا گیا ہے. وہ یفعلون ما یؤمرون, کہ وہ تو وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا گیا ہے. اور آگے جو دلیل پیش کی کہ بھائی خدا کے حکم کے خلاف بھی کچھ نہیں کرتے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورۃ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم, کہ وہ اللہ کا جو کچھ بھی حکم ہوتا ہے اس کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں کرتے. اب اس میں ایک اور لطیف بات ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں, فرشتے نور سے بنے ہیں اور فرشتے گناہ نہیں کر سکتے, معصوم ہیں. ہم سیکھ لیں, ہم نے سیکھا کہ فرشتے نور سے بنے ہیں, گناہ نہیں کر سکتے, اللہ نے جو حکم دیا ہے وہی کرتے ہیں, اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے, ان سے کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا سرزد ہوتا ہی نہیں. اور فرشتے جو ہیں دنیا میں رسول بنا کر کے نہیں بھیجیں گے, مثال بنا کر کے نہیں بھیجے گے کہ بے فرشتے ایسے ہوتے ہیں لہذا تم اس طرح نماز پڑھو, اس طرح روزہ رکھو, اس طرح شادی کرو, اس طرح لین دین کرو. رسول بنایا اللہ نے انسانوں کو ہی, سمجھ گئے بات؟ فرشتوں کو دنیا میں نبی یا رسول بنا کے نہیں بھیجا, مثال بنا کے نہیں بھیجا کہ فرشتوں کی طرح تمہیں زندگی گزارنی ہے, مثال بنا کر کے بھیجا تو اپنے ان بندوں کو بنا کے بھیجا جن کو دنیا میں بشر بنا کر کے بھیجا. ٹھیک ہے, تو جب فرشتے نور ہیں, ہم نے پہلے بھی کہہ دیا کہ حضور بھی نور ہیں, جب فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا تو حضور سے بھی خطا نہیں ہو سکتا, کیونکہ فرشتے تو ہمارے لیے مثال بنتے ہی نہیں ہیں, مثال تو وہ لوگ بنائے گئے جن کو ہم کو فالو کرنا ہے. جب فرشتے سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا تو جو ان کو مثال بنا کر کے بھیجا گیا ان سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی کہ جب فرشتوں کو ہم کو فالو نہیں کرنا, فرشتوں کی ہم کو پیروی فرض نہیں ہے, فرشتے ہمارے نبی یا رسول بنا کر کے بھیجے نہیں گئے, ان کی پیروی ہم پہ فرض نہیں ہے اور وہ بھی معصوم ہیں, تو انسانوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا رسول بنایا اور ان کی پیروی ہم پہ فرض کر دی تو وہ گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو مثالی ہیں ہمارے لیے, ان کے پیچھے ہمیں چلنا فرض ہے, تو ان کے سے بھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. اس سے ایک اور دلیل مل گئی کہ انبیاء علیہ السلام بھی معصوم ہیں. دروشی بن جل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله والحكم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا. عقیدہ نمبر دو, ان کو مختلف خدمتیں سپرد ہیں, بعض کے ذمے حضرات انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں وحی لانا, کسی کے متعلق پانی برسانا, کسی کے متعلق ہوا کو چلانا, کسی کے متعلق روزی پہنچانا, کسی کے ذمے ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا, کسی کے متعلق بدن انسان کے اندر تصرف کرنا, کسی کے متعلق انسان کی دشمن سے حفاظت کرنا, کسی کے متعلق ذاکرین کا مجمع تلاش کرنا, مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا, کسی کے متعلق انسان کے نام اعمال لکھنا, اور بہتوں کا دربار رسالت میں حاضر ہونا, اور کسی کے متعلق سرکار میں مسلمانوں کی صلاۃ و سلام کو پہنچانا, اور بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا, اور کسی کے ذمے قبض روح کرنا, اور بعضوں کے ذمے عذاب کرنا, اور کسی کے متعلق سور کو پھونکنا, اور ان کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو ملائکہ انجام دیتے ہیں. پھر سے پڑھ لیتے ہیں اس کے دلائل, جلدی جلدی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. عقیدہ, عقیدہ نمبر دو ان کو مختلف خدمتیں سپرد کی گئی ہیں, یعنی مختلف کام ان کو دیے گئے ہیں کہ یہ کام آپ کو کرنے ہیں. کچھ کے ذمے حضرات انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں وحی لانا, جیسے جبریل علیہ السلام کی خدمت یہی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر کے اللہ کا پیغام پہنچاتے, وحی لاتے. اور کسی کے متعلق پانی کو برسانا, بارش برسانا. سیدنا میکائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بارش کے انچارج ہیں, بارش برساتے. جبریل علیہ السلام وحی انبیاء علیہ السلام کے پاس لاتے ہیں. کسی کے متعلق ہوا کو چلانا, کسی کے متعلق روزی پہنچانا, کسی کے ذمے ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا, کسی کے متعلق بدن انسان کے اندر تصرف کرنا, یعنی انسان کے بدن میں اگر کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بیماری پیدا کرنی ہے یا بیماری کو دور کرنی ہے تو فرشتے کے ذمے یہ کام ہے. اور کسی کے متعلق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا, اور کسی کے ذمے ذاکرین کا مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا, اور کسی کے متعلق انسان کے نام اعمال لکھنا, اور بہتوں کے دربار رسالت میں حاضر ہونا, اور کسی کے متعلق سرکار میں مسلمانوں کی صلاۃ و سلام پہنچانا, بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا, کسی کے ذمے قبض روح کرنا یعنی موت دینا, اور بعضوں کے ذمے عذاب کرنا قبر میں, اور کسی کے متعلق سور پھونکنا یعنی جو قیامت دن سور پھونکا جائے گا, اور ان کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو ملائکہ انجام دیتے ہیں. ان کے دلائل جلدی سے پڑھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بات کہ بہت سارے کام ان کو دیے گئے ہیں, اس کی قرآن میں دلیل ہی موجود ہے. فل مدبراتی امرا, کہ ان کو الگ الگ کام بانٹ دیے گئے ہیں کہ یہ تم کو یہ یہ کام کرنے ہیں. اور دو باتیں میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ انبیاء علیہ السلام کا وحی لانا یہ جبریل علیہ السلام سے جو ہے واقع ہے کہ آپ کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے, میکائیل علیہ السلام کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ بارش برسانا, اور اس کے آگے جو لکھا ہے کسی کے متعلق ہے کہ روزی پہنچانا. تو اس میں جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے موجود ہے, یہاں پہ لکھا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے جو ہے وہ نقل فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ پیدا فرمائے ہیں, فرشتے فرمائے ہیں, جو موکلین ہیں. موکلین مطلب وکیل بنائے دیے گئے ہیں, ان کو یہ کام پر سونپ دیا گیا ہے, یہ کام ان کو کرنا ہے. موکلین بنا دیا گیا ہے کس بات پر؟ کہ بنی آدم کو وہ رزق پہنچائے, بنی آدم کو وہ رزق پہنچائے. پھر آگے ارشاد ہوا کہ کسی کے ذمے ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ حدیث موجود ہے. سیدنا حذیفہ بن اسعد یا حذیفہ بن اسید ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا, یہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور سے سنا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں بنفت انسان اربعون لیلۃن, کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں چالیس دن کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے کہ وہ اس کے پیٹ میں اس بچے کی صورت کو بنائے, اور وہ جو ہے صورت کو بنانے کے بعد اس کے کان اور اس کے آنکھیں اور اس کی جلد اور گوشت اور ہڈیوں کو جو ہے وہ ترتیب دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ فرشتہ ترتیب دیتا ہے. اور یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, ٹھیک ہے. اور آگے ارشاد ہوا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کو انسان کے جسم میں تصرف کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے, اس کام پہ لگایا جاتا ہے. اس پر حدیث موجود ہے کہ یہ بھی صحیح مسلم میں ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی یہ دلیل نہیں, کسی اور جگہ پہ دلیل دی ہے. تو یہ کم از کم سمجھ دیجئے کہ یہ فرشتے جو ہے وہ انسان کے بدن کے اندر بھی جا کر کے تصرف کر سکتے ہیں. کسی کو جیسے بیمار کرنا ہو تو بیمار کر دیا, کسی کو شفا دینی ہو بدن میں جا کر کے اس کے جو ہے وہ اجسام کو ٹھیک کر دیا, اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. درشی پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم علیکم وعلی اصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. اور آگے ارشاد ہوا کہ کسی کے متعلق ذاکرین کا مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا, کہ جہاں کہیں بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو, ذکر الہی ہو رہا ہو, درود شریف کی محفل چل رہی ہو, بلال شریف کی محفل چل رہی ہو, ذکر ہو رہا ہو, تو ایسی محفلوں کو وہ تلاش کرتے ہیں فرشتے. اس پر جو ہے میں نے کم از کم 10 یا 12 حدیثوں کے حوالے پڑھے الحمدللہ. اور ایک فرشتے جو ہے ان کا نام ہے سیاحین, ہم فرشتوں کو کہا جاتا ہے سیاحی، سیاح کا مطلب ہوتا ہے گھومنے والے، سیر کرنے والے، تو وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، کسی کو ڈھونڈتے ہیں؟ ذکر کی محفل کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ تم دنیا بھر میں گشت لگاتے رہو، ڈھونڈتے رہو کہ کہاں میرے بندے میرا ذکر کریں۔ تو جب ان کو ذکر کی محفل مل جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ، ہمیں اپنا مقصد مل گیا، ہمیں اپنا مقصد مل گیا۔ تو ایسی ماشاءاللہ بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جب وہ ان کا مقصد مل جاتا ہے تو پھر وہ اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ دوسروں کو بلاتے ہیں، حتیٰ کہ اس محفل سے لے کر کے عرش اعظم تک فرشتے اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانک دیتے ہیں، رحمت کے پروں سے وہ ڈھانک دیتے ہیں۔ تو ان کا نام ہی ہے سیاحین۔ ایسی حدیثیں ہیں ماشاءاللہ مسلم شریف میں وغیرہ میں بہت ساری ملیں گی۔ اس کے علاوہ کسی کے متعلق انسان کے نام اعمال لکھنا، انسان کے نام اعمال لکھنے والے فرشتوں کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ ایک سیدھے ہاتھ پہ بیٹھا ہے، سیدھے کاندھے پہ بیٹھا ہوتا ہے، ایک الٹے کاندھے پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کی قرآن شریف میں دلیل ہے، اِذِ تَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، کہ دو فرشتے اس کے کانوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور دونوں فرشتے اس کے نام اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ دونوں فرشتے جو ہیں، ایک فرشتہ جو ہے سیدھے کاندھے پہ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کے نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کی نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے، اور جو بائیں کاندھے پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کے گناہ لکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کے برائیاں لکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے آج یہ گناہ کیا، آج یہ گناہ کیا، آج یہ گناہ کیا۔ اور یہ دونوں فرشتے صبح آتے ہیں اور شام تک رہتے ہیں، پھر یہ چلے جاتے ہیں، دوسرے ان کی جگہ پہ آتے ہیں جو شام سے لے کر کے صبح تک رہتے ہیں، شام سے لے کر کے صبح تک رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ وقت کتنا کریم اور رحیم ہے اپنے بندوں پر، کہ دو فرشتے جب فجر کے وقت آتے ہیں، جب فجر کے وقت آتے ہیں تو شام تک رہتے ہیں، اور عصر کی نماز جب بندہ پڑھ لیتا ہے تو چلے جاتے ہیں، دوسرے آ چکے ہوتے ہیں۔ اور جو عصر کی نماز میں جو فرشتے آتے ہیں، جب فجر کا نماز وہ پڑھتا ہے، فجر کی نماز جب وہ پڑھتا ہے تو دوسرے آتے ہیں، تو یہ اس کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو جب بھی اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، تو جو شام کو جماعت دو کی آتی ہے ان سے پوچھتا ہے رب تعالیٰ کہ تم نے اپنے بندے کو کس حال میں پایا، تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب جب ہم پہنچے تھے اس کے پاس فجر کی نماز، فجر کے وقت وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور ابھی ہم آئے ہیں تو اب وہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کہتا ہے، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس بندے کو بخش دیا، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ اور جو فجر کے ٹائم پہ آتے ہیں ان سے بھی یہی سوال ہوتا ہے، تو وہ بھی یہی عرض کرتے ہیں، یا رب جب ہم پہنچے تھے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، اور اب ہم اس کو چھوڑ کر آئے ہیں تو وہ فجر کی نماز میں مشغول تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اشارہ فرماتا ہے، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے۔ کتنا کریم ہے ہمارا رب کہ اگر ہم اپنی فجر کی اور عصر کی نمازیں وقت پر ادا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجدہ ہے کہ جو کچھ بھی دن بھر میں کیا ہے وہ اپنے کرم سے، اپنے رحم سے اس کو بخش دے گا۔ درشی پلی اللہ مسلم وسلم بارک اللہ سیرا محمد مادر جن کر ہمارے صحابی بارک وسلم دائم ابدا۔ کسی کے متعلق انسان کے نام اعمال لکھنا، تو میں نے عرض کر دیا، اور بہتوں کے دربار رسالت میں حاضر ہونا، بہتوں کا دربار رسالت میں حاضر ہونا۔ اس موضوع پہ تو الحمدللہ ہماری بہت ساری تفسیریں گزر چکی ہیں، بات ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ یہ دلیل ضرور پڑھ لیتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کو سیدنا قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے فجر کا وقت ہوتا ہو کہ فجر طلوع ہوتا ہو کہ اس میں 70,000 فرشتے اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر نہ ہوتے۔ کوئی ایسا فجر کا دن طلوع نہیں ہوتا، فجر کا وقت طلوع نہیں ہوتا کہ جس میں 70,000 فرشتے نازل نہ ہوتے ہوں اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے دربار میں حاضر نہ ہوتے ہوں۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے روز اقدس پر یعنی قبر شریف پہ اپنے پروں کو اس پر مار کے پھڑ پڑاتے ہیں۔ اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کبوتر جب اترتا ہے زمین پر، جب رکتا ہے تو کیسے اپنے پروں کو پھڑ پڑاتا ہے، تو وہ تو فرشتے ہیں رک چکے ہوتے ہیں، وہ اس قبر سے اپنے پروں میں برکت لے رہے ہیں، اپنے قبر کو اس پر پہ اپنے قبر پر اس قبر پر اپنے پروں کو پھڑپڑاتے ہیں، اس قبر سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور صبح سے لے کر رات تک مغرب کے ٹائم تک جو ہے وہ درود شریف و صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ دوسرے 70,000 آتے ہیں اور پھر وہ اوپر چلے جاتے ہیں، پھر وہ اوپر چلے جاتے ہیں، اور جو ایک بار آ گیا اس کو دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوگا. جو ایک بار فرشتہ 70,000 کی جو جماعت آتی ہے وہ ایک بار جب آ جاتی ہے تو جب واپس چلی گئی ان میں سے کوئی فرشتہ دوبارہ حاضر نہیں ہوتا. اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، حتیٰ کہ میری قبر شخص ہوگی اور جو آخری 70,000 کا مجمع مجھ پر درود و سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوگا فرشتوں کا، ان کے درمیان میں دولہے کی طرح اٹھوں گا، ان کے ساتھ میں اٹھوں گا. 70,000 فرشتے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو گھیر کر کے جو ہے حشر کے میدان کی طرف آئیں گے. اب اندازہ فرمائے کہ ایک فرشتہ، پاک فرشتہ ہے نا، فرشتے کتنے صاف ستھرے نورانی مخلوق، ان سے گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں، بلکہ ان کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں گنو کر سکے. ان کو پوری عمر میں پتہ نہیں کتنے خرب سال کی عرب سال کی ان کی عمریں ہوگی، اس میں ایک مرتبہ اس عظیم بارگاہ میں حاضری نصیب ہوگی. ہمارے جیسے گنہگاروں کو کتنی بار نصیب ہوگی؟ اندازہ فرمائے کہ میرے آقا کریم کتنے کریم اور رحیم ہیں کہ ہم جیسوں کو فرشتوں سے زیادہ جو ہے وہ موقع ملتا ہے ہمارے آقا کی دربار میں حاضر ہونے کا، اس بارگاہ کے مقام کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. لیکن یہ سوچ لیجئے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ بار بار جو ہے اس دربار میں حاضر ہوتے ہیں کہ جہاں پر خربوں سال کی اور اربوں سال کی عمر والا فرشتہ بھی زندگی میں ایک ہی بار جا سکتا ہے، زندگی میں ایک ہی بار جا سکتا ہے. گرو جی پڑھ لیجیے اللہ مسلم بارک اللہ تعالیٰ مسعود محمد رضی اللہ کرم بارک وسلم دائما ابدا. اور پھر آگے کسی کے متعلق جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار میں مسلمانوں کی صلاۃ و سلام کو پہنچانا. کسی کی ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ مسلمانوں کے صلاۃ و سلام کو حضور کے دربار میں پہنچانا. اس پہ دلیل کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اس کے راوی سیدنا عمار بن یسار ہیں اور یہ مجمع زوائد میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری قبر پر ایک فرشتے کو وکیل بنا دیا، موکل بنا دیا. موکل بنانے مطلب ایک ڈیوٹی دے دی، انچارج بنایا ہوا، یہ ڈیوٹی آپ ایک قبر، میری فرشتے میری قبر پہ ایک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے موکل بنا دیا ہے. آتا ہو اسماء الخلائق کہ اس کو ایسی سماعت عطا فرمائیے، ایسے کان عطا فرمائیے، تو فرمائے ہیں کہ تمام مخلوق کی آوازیں وہ سنتا ہے. کون؟ ایک فرشتہ. ٹھیک ہے، تو جب بھی میرے بندوں میں سے قیامت تک کوئی بھی مجھ پر درود شریف پڑھے، کیا ارشاد فرمائے؟ قیامت تک یصلی علیہ احد الا یوم القیامۃ، تو قیامت کے دن تک کوئی بھی بندہ جب مجھ پہ درود شریف پڑھے گا یا پڑھتا ہے تو وہ مجھ پر وہ درود شریف پیش کرتا ہے. الا ابلغونی، کہ وہ ضرور درود شریف مجھ پر پیش کرتا ہے. اور کیسے؟ اسم ہی اسمی ابھی ہی ہارا فلان فلان قد صلی علیک، کہ یا رسول اللہ اس بندے نے جس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس نے یا رسول اللہ آپ پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیا ہے. فرشتہ حضور کی قبر پہ کھڑے رہ کر کے تمام دنیا جہان کے درود جو ہے صلاۃ و سلام سن کر کے حضور پہ حضور کو بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے، فلاں بندے نے جس کے باپ کا نام یہ، اس کے بیٹے نے آپ پر درود شریف پڑھا ہے. درود شریف پڑھ لیا اللہ مسلم وسلم بارک علیہ محمد معبر جمیل کرم صحابہ بارک وسلم دائم ابدا. اور اس کے آگے ایک اور حدیث شریف یہاں پر مروی ہے کہ کچھ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں کہ جو تمام جہان میں درود شریف پڑھنے والوں کے درود شریف سن کر کے میرے پاس آ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کے اس بندے نے آپ پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیا ہے. ایسی بہت ساری دلیل آپ کو درود شریف کی کتابوں مل جائیں گی. آگے پڑھتے ہیں تو بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا فرشتوں کا حکم، فرشتوں کی ڈیوٹی میں سے ہے کہ بعضوں کے متعلق کیا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ بعضوں سے سوال کرنا ہے، قبر میں جا کے سوال کرنا ہے۔ تو اس پر دلیل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے راوی سیدنا انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور اس کے دوست احباب اصحاب پلٹ کر جاتے ہیں، تو جب وہ پلٹ کر کے جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے نعالے ہے، ان کے چپل کی جو آواز ہوتی ہے وہ ان کی آواز سنتا ہے۔ جب وہ آواز سنتا ہے وہ دور چلے گئے ہیں تو آتاہ ملکانی، تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، یعنی جب لیٹا ہوا ہے تو اس کو بٹھا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کیا فیقولان له ما كنت تدخل في هذا الرجل محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو اس سے جب پوچھتے ہیں تو یہاں پہ حدیث میں جو پہلے سے سوال ہے وہ لکھے ہوئے نہیں ہے، لیکن اس سے پوچھتے ہیں کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو وہ کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسول، کہ یہ تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پر لمبی حدیث کا ایک بڑا بتا دیا گیا، بتانا یہ مقصود تھا کہ قبر کے اندر دو فرشتے آتے ہیں اور مردے کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کی ڈیوٹی میں سے جو بھی ایک ڈیوٹی بھی ہے کہ مردے سے سوال کرنا۔ اب ہم تو کہتے ہیں مردے سے سوال کرنا اس لیے کہ ہم زندے اور مردے میں تفریق کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی دنیا میں چلتا پھرتا ہے تو زندہ ہے اور جو قبر میں چلا گیا تو مردہ ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو اگر حقیقت میں مردہ ہو کوئی تو اس سے کیا کوئی سوال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، حقیقت میں مردے سے سوال نہیں ہو سکتا، بالکل ختم ہے، اس میں جان نہیں ہے، لیکن جان اس میں ہے اسی لیے تو اس سے سوال ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو قبر میں جو بندہ سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ مٹی ہے اور یہ فنا ہو گیا، اب ختم ہو گیا، نہیں، اس میں روح ہے اور اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیل آگے آئے گی عالم برزخ کے بیان میں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب قبر میں میت کو لٹا دیا جاتا ہے، یا پھر یہ کہا گیا کہ تم میں سے کسی کو اندر جب ڈال دیا جاتا ہے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، تو حضور ارشاد فرماتا آتا ہوں ملکان اسودان ازرقان، کہ اس کے پاس دو کالے فرشتے آتے ہیں، کالی صورت والے فرشتے آتے ہیں، جس کو بولتے ہیں نا بھیانک شکل والے فرشتے آتے ہیں، ازرقانی مطلب بلو کلر کے، یہاں بلو کلر سے مراد ان کا جسم بلو نہیں ہوتا، ان کی آنکھیں جو ہے بلو کلر کی ہوتی ہیں، بہت خوفناک، ازرقان۔ اور یقال لاحدہما منکر والآخر نکیر، کہ ان کا نام جو ہے ایک کا نام منکر ہے اور ایک کا نام نکیر ہے۔ اور پھر آگے کیا ہوتا ہے، تو وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تو بتا اس شخص کے بارے میں تو کیا کیا، کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ما فیقول ما کان یقول، کہ وہ جو کہنا چاہتا ہے کہتا ہے، لیکن ان کو جو مومن ہوگا وہ یہ عرض کرے گا ہوا عبداللہ، یہ اللہ کے بندے ہیں، وہ رسول اور وہ اللہ کے رسول ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور حضرت محمد اللہ کے سچے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ یہ سنن ترمذی میں یہ کتاب حدیث پاک موجود ہے۔ یہ ثابت یہ کرنا تھا کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور فرشتوں کی ڈیوٹی میں سے ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ فرشتے مردے سے میت سے سوال کرتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ منکر اور نکیر کا دراصل دونوں درخت سے ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ سٹرینجرز، جن کو پہلے نہیں دیکھا، جو معروف نہیں ہے، جن کو پہچانتا نہیں ہے۔ تو اگر دنیا میں کسی نے کسی فرشتے کو دیکھا بھی ہو تو وہی فرشتے نہیں ہوں گے جو قبر میں آئیں گے، اور اس وقت جو قبر میں جو فرشتے آئیں گے ان کی شکل اتنی خوفناک ہوگی, کالے رنگ کے ہوں گے, آنکھیں ایسے جو ہے بلو کلر کی شولہ جیسے ہوتا ہے بلو کلر کا شولہ اس طرح کی کیا کہتے ہیں ازرق کلر کی آنکھیں ہوں گی اور ڈرانی خوفناک قسم کی آنکھیں ہوں گی کہ وہ ان کو پہچانے گا نہیں کہ یہ کون ہے. تو جو جس کو پہچانا نہیں جاتا اس کو منکر یا نکیر کہا جاتا ہے. تو یہ دو فرشتے آئیں گے ان کے بارے میں یہاں تک ہے کہ ان کے لمبے لمبے ناخن ہوں گے, لمبے لمبے ناخن ہوں گے اور وہ قبر کو پھاڑتے ہوئے چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہوں گے. انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے وہ عالم برزخ کے بیان میں ہم پڑھیں گے. پر یہاں پر ایک اتفاق کرتے ہیں کہ یہ فرشتے اس کام کے لیے بھی جو ہے موقع بنائے گئے. اور کسی کے ذمے روح قبض کرنا ہے, پتا ہے کہ ملک الموت جو ہے وہ روح قبض کرتے ہیں, اور کہیں آتا ہے کہ ملک الموت کے ساتھ جو ہے لاکھوں فرشتے دوسرے بھی ہیں کہ جو اس کام میں ان کے ساتھ دیتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے لیکن جو ڈیوٹی جس کی ہے جس کو سردار بنایا گیا ہے ملک الموت, ملک مطلب فرشتہ, موت تو سب کو پتا ہے کیا ہے, تو وہ ملک الموت کا اصل نام جو ہے عزرائیل علیہ السلام, عزرائیل علیہ السلام. تو ان کے لیے دلیل حضرت یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ سجدہ میں ہے کہ قل یتوفاکم ملک قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون, کہ کہہ دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے قل یتوفاکم ملک الموت, کہ تم ارشاد فرما دو یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں ملک الموت جو ہے موت دے گا, تمہیں ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے وہ تمہیں موت دے گا, وہ ہے الذی اکل بکم کہ جو اس پر مقرر کرا ہوا ہے. کون؟ سیدنا عزرا علیہ السلام, جس کو اس بات پر مقرر کر دیا گیا ہے تمہارے لیے. تم الی ربکم ترجعون, اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اب یہاں پر جو ہے موت اللہ کا کام ہے, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ میں, رزق دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت پر ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس نے کام مقرر کیا ہے فرشتہ ہے, پہلے بھی حدیث شریف میں آیا کہ رزق پہنچاتا کون ہے, فرشتے پہنچاتے, ان کی ڈیوٹی ہے رزق پہنچانا, ٹھیک ہے. یہاں پر موت دینا بھی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. تو مجازی طور پہ موت کون دیتا ہے؟ ملک الموت. مجازی طور پہ رزق پہنچاتا کون ہے؟ فرشتہ. لیکن حقیقی طور پہ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک. حقیقی طور پہ موت کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے کہ یہ تو سب موکل ہیں, اس کے کام انجام دینے والے ہیں. تو اگر کوئی کہے کہ موت اس نے دی, رزق اس نے دیا, تو اس میں کوئی حرج نہیں, شرک کی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو ہم سمجھتے کہ دنیاوی طور پہ کام انجام دینے کے طور پہ اس کو ڈیوٹی پہ لگایا گیا تو ہم نے کہا کہ اس نے مجھے دیا, اس نے موت دیا, اس نے رزق دیا. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے یہ عطا فرمایا, حضور نے مجھ پہ یہ کرم فرمایا, حضور مجھے یہ عطا فرماتے ہیں, تو حضور بھی جو ہے اللہ کے نائب ہیں, اللہ کی طرف سے بانٹتے ہیں, اللہ کی طرف سے بانٹتے, بلکہ تمام اولیاء کرام بھی اللہ کی طرف سے بانٹتے, بلکہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے, ہدایت بھی اللہ کی طرف سے, اور ہدایت بڑھتی بھی جو ہے اولیاء کرام کے دربار سے. اصل دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ, ٹھیک ہے. درشی پلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبارک و تعالی مبارک علی محمد محمد رسول کرم ہم علم و الحلم و الحکم علی اصحابہ تبارک و تعالی دائم ابدا. بعضوں کے ذمے عذاب کرنا ہے. اب عذاب جو ہے قبر میں بھی ہوتا ہے اور دنیا میں بھی ہوتا ہے, دنیا میں بھی عذاب بھی ہوتا ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر عذاب کی ڈیوٹی بھی سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی, جبرائیل علیہ السلام جو انبیاء علیہ السلام کے خادم بھی ہیں, انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتے ہیں, انہی کو ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ عذاب پہنچائے. لیکن سرکار جب سے آئے وہ معاملہ ٹل گیا, وہ معاملہ ٹل گیا, پوری پوری قوم کے اوپر عذاب آ جائے یہ معاملہ ٹل گیا. عذاب کے لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو کیوں مختص کیا؟ میرا عشق یہ کہتا ہے کہ سیدنا جبریل کو عذاب کا فرشتہ اس لیے بنا دیا گیا اس لیے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام ہی جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں, وہی لاتے ہیں. تو جو قوم نبی کو ستائے اس قوم کو عذاب دینے کے لیے اسی فرشتے کو استعمال کیا. اسی فرشتے کو استعمال کیا جاتا ہے کہ اے فرشتے تیری تو جس نبی کے پاس پیغام لے کے جاتا ہے اس قوم کو آگے ہدایت دینے کے لیے اس قوم نے اس نبی کو جھٹلایا ہے اب تیری ڈیوٹی ہے کہ اس قوم کو عذاب رسول کا مرتبہ دیکھیے رسول کا مرتبہ دیکھیے کہ رسول کو جس قوم کو ٹھکرا دے جس جو قوم رسول کو ٹھکرا ہے یا ستائے یا معاذ اللہ جو ہے جھٹلا ہے اس قوم کو عذاب دینے کے لیے بھی اسی فرشتے کو مختص کیا گیا کہ اسی فرشتے کو کہا جاتا ہے کہ جس نبی کی تعظیم کیوں کرتا ہے اس کی انہوں نے توہین کی ان کو عذاب دینا دے رکھا ہے حتیٰ کہ طائف کا واقعہ مشہور ہے طائف میں کیا ہوا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ پتھر برسائے گئے اتنے پتھر مارے گئے کہ سر کا خون جو ہے چپل شریف میں نالین شریف میں چھوڑ گیا اتنا خون سر کا بہا ہے کہ نالین شریف جو ہے چپل نالین شریف جو ہے سر کے خون سے بھر گئی اور چپک گئے پیروں اتنا ستایا گیا اتنا پتھروں سے مارا گیا لہو لوہان کیا گیا سیدنا جبریل علیہ السلام جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے باغِ اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے آپ حکم کریں آپ حکم کریں تو یہ جو بستی ہے طائف کی پہاڑوں کے درمیان ہے نا تو یہ بستی جو ہے طائف کی اس کو میں پہاڑوں کے درمیان یوں پیس ڈال دوں آپ اگر حکم کریں تو پہاڑوں کو اٹھا کر کے آپس میں ملا دوں ان کو پیس ڈالوں تو ان میں سے کوئی نہیں بچے گا ان میں سے کوئی نہیں بچے گا میرے آقا کریم نے کیا جواب ارشاد فرمایا میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا عمر صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین مجھے تو میرے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے اے جبریل میں نہیں چاہتا کہ جنہوں نے مجھے ستایا ہے ان کو عذاب دیا جائے مجھے امید ہے کچھ عرصے بعد اسی بستی سے اللہ کا نام لینے والے اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا بلند کرنے والے پیدا ہوں گے اور ہو رہا ہے ماشاء اللہ دیکھیں طائف میں مسلمان بھرے ہوئے الحمدللہ رب العالمین لیکن اس سے پہلے کی قوموں کو برباد کیا گیا عذاب ڈالا گیا بھیجا گیا اکثر جو ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے عذاب اتارا گیا کہ کئی کئی بستیاں تھیں جن کو اٹھا کر کے آسمان میں زمین سے اٹھا کر کے آسمان واپس پلٹ کر کے زمین پر پٹک دیا گیا پھینک دیا گیا وہ کس نے کیا جبریل علیہ السلام نے ایک پر سے اٹھایا اٹھا کر واپس پٹک پٹک نیچے بلکہ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی یہ ہم اور آپ پہلے سوچتے ہوں گے کہ یار یہ کیا بول رہا ہے کہ فرشتے کو ضرورت پڑی کہ پورا آسمان میں بستی کو اٹھائے پھر پلٹ کر کے پھینک دے تو ہم اور آپ جو ہے ان چیزوں کو قصے کہانیاں نہ سمجھے یہ حقیقی بات ہے بلکہ آرکیولوجسٹ نے بتایا روم میں اور پاکستان میں پوری پوری بستیاں جو ابھی کھود کھود کر نکال رہے ہیں بہت پرانی بستیاں 5000 سال پرانی 3000 سال پرانی 8000 سال پرانی بستیاں نکل رہی ہیں یورپ میں گریس میں روم میں اور پاکستان میں جو ہڑپا سولائزیشن موجود ہے ان کے مکانات سارے کے سارے الٹے بستی کو کھودتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مکان الٹے کیوں اس لیے کہ وہاں پر یہ عذاب اترا ہوگا طرح کا عذاب اترا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے تو آگے لکھتے ہیں کہ کسی کے متعلق سور پھونکنا یعنی کچھ فرشتے ایسے جن کو سور پھونکنے کی ڈیوٹی دی گئی سور پھونکنے کی ڈیوٹی جو ہے وہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو دی گئی ہے سور جو ہے ایک جس کو ہم بیوگل کہتے ہیں بیوگل سمجھتے ہیں نا آواز نکالنے کے لیے پھونک مار کر کے جس سے آواز نکلتی ہے ٹرمپٹ جس کو کہتے ہیں باجا جس کو کہتے ہیں بیوگل جس کو کہتے ہیں اس طرح کا بیوگل جو ہے وہ آسمانوں میں ایک سور جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور اسرافیل علیہ السلام کو اس کی ڈیوٹی دی گئی ہے کہ قیامت کا حکم ہوگا کہ قیامت برپا ہونی ہے قیامت دو مرتبہ برپا ہوگا قیامت کے دو حصے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے قیامت کے بیان میں یاد رہو حشر کے بیان تو پہلے قیامت دنیا میں جب آئے گی تو دنیا کو تباہ کیا جائے گا وہ ایک قیامت وہ قیامت ہے پھر اس کے بعد تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور میدان میں لایا جائے گا حساب دینے کے لیے وہ دوسری قیامت ہے قیامت کے دو حصے ہیں تو پہلی مرتبہ جب قیامت آئے گی تو سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ تم یہ جو سور ہے اس کو پھونک دو سور کو پھونک دو وہ انشاءاللہ اس کا تفصیل سے بیان ہم آگے پڑھیں گے تو اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اسرافیل علیہ السلام نے سور کو ہاتھ میں لیے کھڑے کیا سمجھے آپ ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں کہ اللہ کا حکم آئے گا اس کو پھونک دینا ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جب میں دنیا میں آ گیا, جب میں دنیا میں آ گیا تو سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں جو سوری جس میں ان کو پھونک مارنی ہے وہ انہوں نے ہونٹوں پہ رکھ لی ہے. کس میں رکھ لی ہے؟ ہونٹوں پہ رکھ لیے کہ اب حکم آیا, اب حکم آیا, اب حکم آیا, اب حکم آیا. لیکن یہ کوئی نہ سوچے کہ بھائی ابھی تک تو نہیں آیا, 1400 سال گزر گئے, 1450 سال گزر گئے, حضور نے نبوت کا اعلان فرما دیا, اتنے گزر گئے ابھی تک تو نہیں آیا. حضور نے ارشاد فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے, دو انگلی کے برابر. کتنا فاصلہ ہے دو انگلی کے بیچ میں؟ تھوڑا سا فاصلہ رکھ سکتا ہے. میں اور قیامت اس طرح ہے, کبھی بھی آ سکتا, لیکن چلو جب بھی آئے, آج نہیں 10 سال بعد, 100 سال بعد, 200 سال بعد ہمیں نہیں پتا, لیکن میرے دوستوں بھائیوں یہ یاد رکھو کہ ہر آدمی کی قیامت اتنی ہی دور ہے جتنی اس کی موت ہے, جتنی اس کی موت. یہ نہ سوچے کہ قیامت پتہ نہیں کتنے 1000 سال بعد آئے گی. بھائی وہ تو آئے گی, جب آئے گی اس وقت تو تمہیں قبر سے اٹھایا جائے گا. تمہاری قیامت تمہارے لیے اتنی ہی دور ہے جتنی دور تمہاری اپنی موت ہے. اس لیے کہ جب مر گئے نا تو پھر تمہارا چیپٹر کلوز ہے, تمہارے نام اعمال کا دفتر بند ہے. ایمان پہ گئے تو سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ اٹھو گے, اور اگر معاذ اللہ کفر پہ مرے تو پھر تو کوئی چارہ ہی نہیں. اور ایمان کے ساتھ بھی اگر مر گئے, کم از کم یہ کام کرو کہ اتنے اچھے کچھ کام کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں رحم فرما دے. قیامت تک پتہ نہیں عذاب ہوگا نہیں ہوگا, اللہ جائے, اللہ جائے. سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کی موت اس کے تسمے سے زیادہ قریب ہے. جوتے کا تسمہ کتنا دور ہوتا ہے؟ جوتے کی لیس ہوتی ہے نا, شولے, وہ کتنی دور ہوتی ہے؟ بہت نزدیک ہوتی ہے نا, آدمی پٹ کر کے باندھ لیتا ہے تو کیا اس کی موت اتنی دور ہوتی ہے؟ یہ نہ سمجھے کہ یار میں تو بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہوں, مجھے کوئی بیماری نہیں ہے, مجھے کوئی بیماری نہیں ہے. اچھا وہ مر گیا, ارے وہ اچھا اچھا, لیکن یہ سوچو وہ بھی تو کوئی انسان تھا, وہ بھی تو تمہارے جیسا نوجوان تھا, وہ بھی تو کسی ماں کا لاڈلا تھا, وہ بھی تو کسی باپ کا اکلوتا تھا, وہ بھی کسی بیوی کا شوہر تھا, وہ بھی کسی بچے کا باپ تھا, وہ بھی جو ہے چلتا پھرتا کھاتا پھرتا تمہاری طرح تھا. تم میں اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے, صرف یہ کہ اس کی باری تم سے پہلے آ گئی, تمہیں تو عبرت حاصل کرنے کا موقع ملا کہ تمہارا کوئی دوست تمہارے سامنے چلا گیا, تمہارا کوئی دوست تمہارے سامنے چلا گیا. تو قیامت دور نہیں ہے, اتنی دور ہے جتنی تمہاری موت دور ہے. اور موت کتنی دور ہے؟ ایک سانس کا پتہ نہیں, ایک سانس کا بھی پتہ نہیں. بار بار انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو کسی کے متعلق جو ہے سور پھونکنا, سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ سور پھونکیں گے. حضور ارشاد فرماتے ہیں سیدنا سعید, سیدنا ابو سعید ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اسرافیل صاحب السور, اسرافیل جو ہے سور کے مالک ہیں, وہ ان کے ہاتھ میں ہے. اور یہ سیوطی, امام سیوطی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی. آگے ارشاد ہوتا ہے اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ملائکہ انجام دیتے ہیں. عقیدہ نمبر 3, فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت, فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت, ان کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ اجسام کے ساتھ زندہ ہو اور اجسام کے ساتھ ان کی کوئی اولاد ہو. نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورت, وہ نور سے بنے ہیں اور ان کو جو ہے نورانی مخلوق کہا جاتا ہے. ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ انسان بن کر آ جائے یا کسی اور شکل میں سامنے آ جائے, لیکن بحیثیت نور وہ نور ہے, ان میں کوئی فیمیل یا میل نہیں ہے, وہ صرف نور ہے اور وہ نہ مرد ہے نہ عورت. اور اس کے بارے میں دلیل کیا ہے ارشاد فرمائی یہاں پر, منحد الروضہ میں اظہر میں فرمایا کہ ملائکہ مزہنون, میری چشمہ نہیں پڑھ نہیں پا رہا, بار کہہ دیا ہے کہ فرشتے نہ مرد ہے نہ عورت ہے. آگے عقیدہ نمبر 4, ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے. قدیم اور خالق ہم پڑھ چکے ہیں, کیا مطلب ہے؟ قدیم کا مطلب وہ کہ جس کی کوئی شروعات نہیں, ہمیشہ سے ہے. ہمیشہ سے کون ہے بھائی؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ, صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے, یہ مطلب ہوتا ہے قدیم کا. اور قدیم کے لیے ایک دوسرا ورڈ بھی ہے جس کو کہتے ہیں ازل، تو ازلی جو قدیم اور ازلی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ازلی اور قدیم ایک ہی مطلب ہوتا ہے، ازلی مطلب ہمیشہ سے ہونا، وقت اور تعین نہیں کر سکتے، پہلے اور پہلے اور پہلے، کوئی لمٹ نہیں ہے ٹائم کی یا کب کی، کوئی لمٹ نہیں ہے، نہ جب کی نہ تب کی نہ کب کی، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کو کہتے ہیں قدیم یا ازلی، اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں. اور خالق، خالق کا مطلب، خالق کا مطلب پیدا فرمانے والا، پیدا فرمانے والا. اب ماں اور باپ بھی جو ہے تو ان بچوں کو پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ پیدا ہونا یہ ایک فطری طور پر مجازی طور پر دنیا میں ہے، لیکن ماں باپ کو بچے کا خالق نہیں کہتے، ماں باپ بچے کا خالق نہیں کہتے. خالق وہ ہے جس نے بغیر کسی اور شے کے اپنے ارادے سے، اپنی مشیت سے کن فرما کر کے سب کچھ پیدا کرا، ٹھیک ہے، سب کچھ پیدا فرما دیا. وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو فرشتے کیا ہیں؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہیں. کیا ہے؟ بنائے گئے ہیں، قدیم نہیں ہیں. کیا ہے؟ حادث ہیں. حادث مطلب بنائے گئے، ہمیشہ سے نہیں ہیں، کوئی ایک وقت آیا جس میں ان کو پیدا کیا گیا ہے، مطلب وہ ایک وقت کے ٹائم پر جو ہے ان کو لایا گیا ہے دنیا میں یا آسمان میں، اس وقت وہ پیدا ہوئے ہیں. تو نہ وہ قدیم ہیں نہ ازلی ہیں، مطلب وہ کیا ہے؟ حادث. اور خالق نہیں ہے بلکہ وہ خود مخلوق ہے. مخلوق بننے کے بعد بھی وہ کسی اور کے خالق نہیں ہے، خالق تو صرف ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ، ٹھیک ہے. حادث بھی ہیں اور مخلوق بھی ہیں، قدیم نہیں ہے، ازلی نہیں ہے، خالق نہیں ہے. جو خالق یا ازلی مانے ان کو قدیم مانے، وہ معاذ اللہ کافر ہے، ان کو جاننا اس طرح کہنا کفر ہے. درشی پڑھی جل حسن عقیدہ نمبر 5، ان کی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا اور اس کے بتائے سے اس کا رسول صلی اللہ تعالی وسلم. 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، جبریل و میکائل و اسرافیل و اسرائیل علیہ السلام، اور یہ سب ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں. تو پہلے ارشاد ہوا کہ ان کی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا، تو اس کی دلیل میں قرآن پاک کی آیت پیش فرماتے ہیں سورہ مدثر میں، وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ وہ نہیں جانتے، کہ وہ نہیں جانتا اللہ کے فرشتوں کو یا اللہ کی جنود کو، کوئی نہیں جانتا. جنود کہتے ہیں اس کی آرمیز کو، اس کے فوجوں کو کوئی نہیں جانتا، تمہارے رب کی فوجوں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اسی کے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی فوجیں کتنی ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم یا عالم جنود ربک الا ہو. تو آگے ارشاد آتا ہے، بہت سارے مفسرین نے تفسیر جلالین میں اور بغوی نے سب نے یہ ارشاد یہی عرض کیا کہ یہاں پر جنود سے مراد، فوجوں سے مراد فرشتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بتائے سے اس کے رسول کو بتایا کہ وہ کتنے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 70,000 تو وہ ہیں کہ جو ہر صبح حضور کے پاس حاضر ہوتے ہیں، 70,000 وہ جو ہر شام کو حاضر ہوتے ہیں، اور پھر ان کی دوبارہ باری نہیں آتی. تو روز کے 140,000 تو صرف حضور پہ درود شریف پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور یہ کتنے سینکڑوں سالوں سے چلا آ رہا. تو صرف یہ درود شریف پیش کرنے والوں کی تعداد جو ہے ہم لوگ گن نہیں سکتے، ہے نا، گن نہیں سکتے کتنے ہو گئے. اور پھر بیت المعمور پہ کتنے ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے کتنے ہیں، اور پہلے آسمان پر کتنے ہیں، دوسرے آسمان پر کتنے ہیں، کتنی جگہ ہیں اور کتنے عالم ہیں ہم نہیں جانتے. حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں کہ جنت کی کوئی ایک بالشت نہیں ہے جس پہ فرشتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے. تو فرشتوں کی تعداد جو ہے ہم لوگ گن نہیں سکتے، اربوں خربوں جتنا بھی ہمارے کیلکولیٹر ختم ہو جائے ہم لوگ پتہ نہیں لگا سکتے. بار کیا آگے ارشاد ہوا کہ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام، اور یہ سب ملائکہ پہ فضیلت رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناموں کو قرآن پاک میں ارشاد فرما بھی دیا اور ان کو فضیلت بھی عطا فرمائے. حادث مبارکہ میں ان کے دلائل موجود ہے, بلکہ جبریل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا تو بار بار قرآن میں ذکر ہے. سورہ بقرہ کی آیت ایک پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین, کہ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو, من کان عدوا, جو کوئی دشمن ہو للہ اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا, یہاں پہ قید نہیں لگا, کسی بھی فرشتے کا دشمن, کسی بھی فرشتے کا دشمن ہو, آگے انشاءاللہ تفصیل, تو جو کوئی اللہ کا دشمن ہو اور اس کے فرشتوں کا ہو اور اس کے رسولوں میں سے کسی بھی رسول کا ہو, اور پھر اللہ نے تخصیص فرمائے اور جبریل کا دشمن ہو یا میکائیل کا دشمن ہو, تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے, کافروں کا دشمن ہے. اس سے بہت سی عقائد کے معاملات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں, اللہ سے دشمنی کفر ہے, اللہ کے کسی بھی نبی سے دشمنی کفر ہے, اللہ کے کسی بھی فرشتے سے دشمنی کفر ہے, اور خاص طور پہ جبریل اور میکائیل علیہ السلام کا نام اللہ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ جبریل اور میکائیل کو یہودی گالی دیتے, یہودی جو ہے جبریل اور میکائیل کو گالی دیتے کہ اس نے ایسا کر دیا, اس نے ایسا کر دیا, اور اسی زمرے میں شیعہ خبیص آتے ہیں کہ یہ بھی جو جبریل علیہ السلام کو تہمت لگاتے کہ جا کر کے محمد کو نبوت دے دی, ملنی تو علی کو تھی. تو اس آیت کریمہ سے ویسے تو شیعوں کی کفریات کی فہرست اگر کوئی لکھنا چاہے نا تو وہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں جائے گا, کتنے کروڑوں کفر ان کے اس ایک آیت کریمہ سے پہلے سے کافر قرار دی جا سکتے. بعض اللہ رب العالمین, تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی دشمنی رکھے تو اس کے بعد کہا فإن اللہ عدو للکافرین, تو کافروں کا اللہ تبارک و تعالی خود دشمن ہے. سمجھ لیجئے کہ اللہ سے دشمنی کفر, اس کے فرشتوں سے دشمنی کفر, اس کے نبیوں سے دشمنی کفر, اور یہاں پر میکائیل اور جبریل علیہ السلام کا ذکر الگ سے فرمایا. لیکن آگے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ملائکہ کے بارے میں عرض جب کیا, اللہ تبارک ارشاد فرمایا ملائکہ سے دشمنی, تو ملائکہ کتنے لاکھوں کروڑوں, ابھی بات کی تعداد ہی نہیں پتہ چل سکتی, تو کسی ایک کی بھی دشمنی یا توہین کفر ہے. تو انبیاء علیہ السلام تو ملائکہ سے حضرت, بلکہ انبیاء علیہ السلام کے جو سچے غلام ہیں صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام, یہ بھی فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں, تو ان کی دشمنی کتنی بھاری پڑے گی. اللہ نے تو خود کہہ دیا کہ اس کی دشمنی جو ہے کیا ہے کفر ہے, تو اولیاء اکرام کی دشمنی کتنی بھاری پڑے گی. یہ جن کے پاس کھوپڑی نہیں ہے اس کو خود سوچ لیں, کھوپڑی نہیں ہے اسی ایسی باتیں کرتے ہیں, خود سوچ لیں کہ فرشتوں سے دشمنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم دشمن ہو میرے کافر ہو گئے, اولیاء اکرام سے دشمنی کرنے والے کا کیا انجام ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. پھر آگے یہ دلیل ہو گئی سیدنا میکائیل علیہ السلام کی, جبریل علیہ السلام کی, اور سورہ اور سیدنا ملک الموت کے بارے میں نام کے بغیر ارشاد فرما دیا پہلے آیت میں, قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, یہاں اس فرشتے کا بھی ذکر قرآن میں آ گیا, تو پھر اس فرشتے کی بھی ایک فضیلت یہ ہے کہ تمام فرشتوں سے وہ افضل ہیں. پھر آگے منفقت سوری فسعی کا منفق سماوات ومنفق عرضی الا من شاء اللہ ثم نفق فیہ اخرى فإذا هم قیام منظرون, کہ یہ سورہ پتہ نہیں کون سی سورہ ہے, لیکن یہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کے بارے ذکر فرمایا قرآن میں جو فرشتہ سور پھکنے والا ہے سیدنا اسرافیل علیہ السلام. تو یہ چار فرشتے جو ہے یہ بہت ہی مقرب ہے, یعنی تمام فرشتے, یہاں پر پھر سے حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی تمام فرشتے, فرشتوں میں چار فرشتے مقرب تر ہیں جن کو عالم کے بڑے بڑے امور اور ملک و ملوکیت کے عظیم کام سپرد ہیں, ان میں سے ایک جبریل ہیں, دوسرے میکائیل, تیسرے اسرافیل اور چوتھے سیدنا عزرائیل علیہ السلام ہیں. عقیدہ نمبر 6, کسی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی کفر ہے. میں پہلے عرض کر چکا ماشاء اللہ دوبارہ لکھا ہوا, کسی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی کفر ہے. آگے اس کی دلیل بتاتے ہیں, اس کا ایک ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا مغبود کو دیکھ کر کے, مغبود یعنی جس پہ غصہ ہو, قابل نفرت ہو انسان یا غضب جس پہ کرتے ہو,
اس کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ لو ملک الموت آ گیا یا اسرائیل آ گیا. یہ کلمہ قریب کفر ہے, یہ کلمہ قریب کفر ہے. اس لیے قریب کفر بتایا اس لیے کہ یہاں پر اس آدمی کی توہین کر رہا ہے. سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی ڈائریکٹ توہین نہیں کر رہا, لیکن اگر سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی ڈائریکٹ توہین کرنا مراد ہو, یار اتنی خریب اتنا وہ خراب ہے کہ اس کے جیسا لگتا ہے یا یہ اس کے جیسا لگتا ہے, تو اگر سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی توہین کرنے کے لیے کہا کہ یہ اس کے جیسا ہے تو یہ کفر ہے, تو یہ کفر ہے. اس لیے کہ فرشتے کی ڈائریکٹ توہین کر دیا. اور اگر اس آدمی کا مذاق اڑانا چاہتا تھا تب بھی یہ بہت ہی سخت کلمہ ہے, قریب کفر ہے, کفر کے قریب. یعنی کسی کو دیکھ لیا بہت ہی بدصورت ہے, بہت ہی بھیانک شکل ہے, یا جس سے آدمی نفرت کرتا ہو, یا کوئی دشمن ہے, خراب آدمی ہے, اس کو دیکھ کر کے کہا ارے ملک الموت آ گیا. اس میں ملک الموت کی انڈائریکٹ توہین ہے. علماء نے کہا کہ یہ قریب کفر ہے. اگر فرشتے کی توہین کے لیے کہا تو کفر ہے. کیا سمجھیے, تھوڑا سا فرق ہے, لیکن اس آدمی کی توہین کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرنا ضروری تھا, تو یہ کفر کے قریب ہے, اس سے بچنا چاہیے. بس یہاں پر یہ بات ہوگی, کسی بھی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی کفر ہے. تو جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کے ساتھ گستاخی کتنا بڑا کفر ہوگا, کتنا بڑا گناہ ہوگا, اللہ بچا کے رکھے. عقیدہ نمبر 7, فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتے نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں, یہ دونوں باتیں کفر ہیں. یہ دونوں باتیں کفر ہیں. فرشتوں کے وجود کا انکار, یعنی کوئی کہے کہ یار فرشتے کو شے ہے ہی نہیں, معاذ اللہ, کہ فرشتے کو شے ہے ہی نہیں, ایسے ہی جو ہے نا خود اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور کہے کہ نہیں فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے, سب خود اللہ کا, کچھ ہے نا بے وقوف اور دوسروں کو سام بلکہ دوسروں کو کہ ہاں یار کتنی سب کچھ اللہ کا. اب بھائی سب کچھ اللہ کرتا ہے لیکن فرشتوں کو اس نے ہی پیدا فرمایا ہے, اسی نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, وہ سارے امور جو ہے وہ فرشتے اس کے غلام کے طور پہ, اس کے خادم کے طور پہ, اس کے بندوں کے طور پہ کام کرتے ہیں. فرشتوں کے وجود کا انکار کرنے والا کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے دلائل قرآن پاک میں ایک نہیں سینکڑوں ملیں گے. اللہ تبارک فرشتے کو پیدا فرمایا ہے اور اس کے دلائل قرآن میں بہت سارے ملیں گے. تو فرشتوں کے انکار کرنے کا فرشتہ ہے ہی نہیں, یہ تو کھلا کفر ہے, یہ کھلا کفر ہو گیا. یہ دلیل یہاں پہ یہ عقیدہ علامہ صاحب اس لیے بتا رہے کہ کچھ بیوقوف ایسے بھی گزرے کہ جو اولیاء اکرام کی طاقتوں کا انکار کرتے ہیں, فرشتوں کی طاقت کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے ایک نیا عقیدہ بتا, بھائی سب کچھ اللہ کرتا ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا, اس بات سے تو کسی کا انکار نہیں, لیکن اللہ ہی نے پیدا فرمایا, اللہ ہی نے پیدا فرمایا. اب کہے کہ نہیں ماں نے بچے کو جنم دیا تو کوئی کہے گا نہیں سب کچھ اللہ کرتا ہے, نہیں بھائی ماں نے بچے کو پیدا کیا, ماں نے کسی شوہر شادی کی ہے, اس نے آپس میں جو ان کا ازدواجی رشتہ رہا اس کے بعد بچہ پیدا ہوا, تو جسمانی طور پہ دنیاوی طور پہ ماں باپ نے اس کو پیدا کیا ہے, حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اس کو پیدا فرمایا ہے. تو دنیاوی امور ہو یا دینی امور ہو ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واسطے اور وسیلے بنائے ہیں, اسباب بنائے ہیں, تو فرشتے بھی اس اسباب کا ایک نظام کا ایک حصہ ہیں. تو کوئی یہ کہے کہ بھائی اللہ کی تعریف کرا دیکھو یہ صحیح کرا اللہ اللہ سب کچھ کرتا ہے بھائی, لیکن فرشتوں کا انکار کر رہا ہے کھلا کفر ہے, اولیاء اکرام کی توہین کر رہا ہے یہ کھلا کفر ہے. رب العالمین, تو بات دراصل یہ تھی کہ نیچری ایک فرقہ گزرا, انہوں نے فرشتوں کا انکار کیا اور کہا کہ فرشتہ جو ہے نا وہ نیکی کی قوت ہے, کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی طاقت دیتا ہے نا, اس کو لوگوں نے فرشتہ کہنا شروع کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ہاں کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ جو نیکی کی ترغیب دیتے ہیں, گناہوں کے راستے سے روکتے ہیں, لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں, وہ فرشتے ہیں. لیکن فرشتہ نیکی کی قوت نہیں ہے, فرشتہ اللہ کی مخلوق ہے. یہاں پر اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ یا یہ کہہ دینا کہ فرشتے نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں, یہ دونوں باتیں کفر ہیں. یہاں پر الحمدللہ ہمارا فرشتوں کے بارے میں بیان مکمل ہوا. کسی کو کچھ سوال کرنا ہو تو سوال کر لیں, اس کے بعد ہم جنات کے بارے میں پڑھیں گے. جی
فرشتہ
ہاں, تو اس میں تو فرشتے کی توہین نہیں ہو رہی, فرشتے کی اس میں تعریف ہو رہی ہے.
تعریفی طور پہ چلو کسی کے نیک عمل کو دیکھ کے آپ نے کہہ دیا, لیکن وہ ظاہر طور پہ اگر وہ نہیں ہوتی گنہ گار ہو, کچھ بھی ہو, کتاکار ہو, جو بھی ہو, لیکن فرشتے جیسے اللہ کی مخلوق جیسے جو اس چیزوں سے پاک ہے.
جی جی نہیں وہ
پاک سے آپ کمپیئر کر رہے ہو.
جی نہیں, جیسے ابھی میں نے بتایا کہ اولیاء اکرام جو ہوتے ہیں, اولیاء اکرام میں سب شامل ہیں, جو عام اولیاء اکرام جس کو ہم سمجھتے ہیں, عرف عام میں جس کو ہم اولیاء اکرام سمجھتے ہیں وہ بھی ہیں, اور انبیاء علیہ السلام بھی اور اللہ کے دوست ہی ہیں نا وہ سارے, وہ بھی ولی ہیں سارے. تو کچھ اولیاء اکرام تو فرشتوں سے بھی افضل ہیں, فرشتوں سے بھی افضل ہیں. تو کسی شخص کو کہنا کہ یہ فرشتوں جیسا ہے تو اس کے لیے دراصل بولنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں بہت ہیں, بہت صاف دل انسان ہے, پاک دامن انسان ہے, یہ گناہ کرتا نہیں ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, حرج. اور کسی خبیث آدمی کو دیکھ کر کے کہیں فرشتہ جیسا ہے تو یہ غلط بات ہے, جب پتہ ہے خبیث ہے تو اس کو نہیں کہنا چاہیے. نیچری نیچر ہی فرقہ ہے, جنہوں نے کہا کہ ایوری تھنگ از کنٹرول بائی نیچر, جو کچھ نیچر ہے وہی اللہ نے بنا دیا, اب اللہ فارغ ہو گیا ہے, اب نیچر کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے, نیچر کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے. یہ نیچری فرقے کا بانی جو ہے سر سید احمد خان پر, جس کو مغلوں جن کو انگریزوں نے جو ہے وہ سر کا خطاب دیا تھا, ہم اس کو سر کہتے ہیں, سر واٹ سر, سر وہ قبر میں سڑ ہی رہا ہوگا. اس نے ایک نیا فرقہ پیدا کیا, اس کی کفریات کی فہرست بھی جو ہے نا وہ بہت لمبی چوڑی فہرست ہے. اس نے فرشتوں کا انکار کیا اور ہدایت رسولوں کے ذریعے ملے, انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ملے, اولیاء کرام کے ذریعے ملتے, اس کا بھی انکار کیا. اور اس نے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے معجزات قرآن میں لکھے, قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات, یوسف علیہ السلام کے, عیسیٰ علیہ السلام کے, اور نوح علیہ السلام کے جتنے معجزات ہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں, قرآن میں جس کی دلیل ہے, ویسے تو حضور کے تو لاکھوں معجزات, قرآن میں جو دلیل کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات لکھے ہیں, بڑے بڑے معجزات, جیسے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا, موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا, سانپ کا پھر سے عصا بن جانا, یوسف علیہ السلام کا خواب کی تعبیریں بتانا, اور عیسیٰ علیہ السلام کا مردے کو زندہ کرنا, اور پرندے کو جو ہے جان دے دینا, اڑا دینا, اور اندھے کو آنکھیں دے دینا, کوڑی کو شفا دے دینا, اور موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی مار کر کے سمندر کو دو ٹکڑے کر دینا, اور لاٹھی مار کر کے پتھر پہ چشمے جاری کر دینا. اس طرح کے کتنے معجزات قرآن کے نص سے کھلے کلام سے ثابت ہے, اس کے باوجود انہوں نے تمام قرآن سے ثابت ہونے والے معجزات کا انکار کیا. بولے یہ سب فریکس آف نیچر تھے, کیا تھے؟ فریکس آف نیچر, کہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ہوا تیز چلی تو یوں ہو گیا, اور پانی میں ایسا ہو گیا تو یوں ایسا نظر آنے لگا, پھر گریویٹیشنل پل کی وجہ سے ایسا ہونے لگا, ان سب چیزوں کو اور کچھ کو قصہ کہانیاں بتانے لگا معاذ اللہ رب العالمین. تو اس نے تمام معجزات کا انکار کیا, یہ بہت بڑا معاذ اللہ مرتب گزرا ہے, اور اس کے دلائل جو ہے موجود ہے. اس نے قرآن کی تفسیر بھی چھوٹی سی تفسیر لکھا, اس ایک تفسیر کے اندر ہی جو ہے آپ کو ہزاروں کفر ملے گا.
سیدنا جبریل علیہ السلام جس صحابی رسول کی شکل میں آتے ہیں, سیدنا جبریل علیہ السلام جس صحابی رسول کی شکل میں آتے ہیں, کیا وہ صحابی رسول باحیات تھے یا مدنی شریف کے خاص؟
مدنی شریف میں تھے, حیات دہیا قلبی کی صورت میں آتے ہیں. اس صحابی کا نام دہیا قلبی ہے, وہ اس لیے اس حیات صحابی کی صورت میں آ رہے ہیں تاکہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ کون ہے, دہیا قلبی ہے یا فرشتہ.
یعنی خصوصی مدنی شریف کے تھے.
جی جی
اور ان کی کبھی اگر کچھ سوانی حیات کرنی تھی, کیونکہ ان کی شکل میں آنا
کچھ دہیا کلبی نوجوان تھے, بہت خوبصورت آدمی, بہت خوبصورت آدمی. جب فرشتے چاہتے کہ آنا ہے کسی انسان کی شکل تو دہیا کلبی کی صورت میں سے نجیب علیہ السلام آتے تھے, اس لیے کہ وہ بہت خوبصورت انسان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بھی خوبصورت بنایا تاکہ لوگ ان کے پاس بیٹھیں
اور ان کے حسن سے بھی مانوس رہیں اور ان کی باتوں سے وہ فیض یاب ہوتے رہیں. کسی بدصورت آدمی کو اللہ نے رسول نہیں بنایا, کسی بدصورت آدمی کو اللہ نے اپنا نبی نہیں بنایا, نہ ہی کوئی ایسی بیماری کے ساتھ بھیجا کہ جس کی بیماری کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کریں یا دور رہنا پسند کریں, نہ کسی عیب دار انسان کو نبی بنایا, جیسے کوئی کانا ہو لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں نا کہ کانا دور سے پیچھے سے کہتے ہیں نہ کانا ہے, یا لولا ہو یا لنگڑا ہو, اس طرح کے کسی نبی کو ایسے اعضا سے جو ہے وہ معذور نہیں رکھا تاکہ لوگ اس سے پسند کریں, اور چہرہ بھی خوبصورت, آواز بھی خوبصورت, باتیں بھی خوبصورت, اخلاق بھی خوبصورت عطا فرمائے تاکہ لوگ اس سے ان سے فائدہ اٹھا سکے. دہیا قلبی چونکہ بہت ہی خوبصورت انسان تھے, جب فرشتے کو ایسی شکل دینا پسند فرمایا تو نبیوں کو ایسی شکل عطا فرمائی ہوگی, کتنی خوبصورت شکل عطا فرمائی ہوگی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے پاس بیٹھے. دہیا قلبی کے علاوہ سیدنا جبریل علیہ السلام اکثر جو ہے مسافر کے طور پہ جب آتے تو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ کون ہے. ایک حدیث پاک جو احسان کی حدیث ہے, اس میں سیدنا جبریل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, سیدنا عمر فاروق اس کے راوی ہیں, سیدنا عمر فاروق راوی ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عزت میں حاضر تھے اور ایک شخص حاضر خدمت ہوا, اس کے کپڑے نہایت صاف ستھرے, سفید چمکیلے, اور اس کا چہرہ بہت نورانی, اور اس کے داڑھی کے بال بالکل کالے, اور اس کے سر کے بال بالکل کالے. اور جب وہ آیا ہمیں لگا کہ وہ مسافر ہے, لیکن اس کے چہرے پہ کوئی تھکن کے اور اس کے آثار نہیں تھے, نہ غبار کے آثار تھے. وہ آیا اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے, وہ آیا اور محفل کو چیرتا ہوا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بالکل سامنے جا کر کے بیٹھ گیا, اتنا قریب بیٹھ گیا کہ اس کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے مل گئے, حضور کے گھٹنوں سے مل گئے, اور اس نے حضور سے سوال کرنا شروع کیا, حضور سے سوال کرنا شروع کیا, تین سوال کیے, چار سوال کیے. اب وہ ترتیب مجھے ابھی یاد نہیں ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ پوچھا کہ ایمان کیا ہے, تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کو ایک ماننا اور مجھے اس کا رسول ماننا. اس کے بعد پوچھا, جب اس نے کہا کہ ایمان کیا ہے, حضور نے ارشاد عطا فرمایا تو اس نے کہا ہاں آپ نے ٹھیک فرمایا. تو ہم نے سوچا کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ سوال بھی کرتا ہے اور جواب جب ملتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں آپ نے ٹھیک فرمایا, آپ نے ٹھیک فرمایا. پھر اس نے کہا کہ آپ بتائیں اسلام کیا ہے, تو حضور نے بتایا اسلام یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد یعنی ایمان لانے کے بعد انسان نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, زکات دے وغیرہ, یہ سب سمجھایا. پھر سے اس نے کہا ہاں آپ نے سچ فرمایا. تو پھر سے سیدنا عمر ارشاد فرماتے کہ ہمیں تعجب ہوا کہ کیسا آدمی ہے, اس کو جواب پتا ہے, یہ پہلے سے سن کر کے سوال کرتا ہے پھر سن کر کے جواب دیتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا. پھر اس نے کہا کہ قیامت کب آئے گا, پھر اس نے کہا کہ احسان کیا, ایمان پھر اسلام, پھر کا احسان کیا ہے. انشاءاللہ یہ حدیث پہ تو بہت بڑی بات لگتی ہے. تو احسان کیا ہے, حضور نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن فانہ یراک وان لم تکن فانہ یراک. اس حدیث کے بہت سارے الفاظ ہیں کہ احسان یہ ہے, احسان کہتے ہیں بہتر سے بہتر, بہتر سے بہتر. حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو, حسن کہتے ہیں اچھے کو, احسان کہتے ہیں بہت بہتر, حسین کہتے ہیں چھوٹے بہتر. ٹھیک ہے, تو جب پوچھا احسان کیا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا, اس کی بہت سارے الفاظ ہیں کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے, احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ نہ ہو سکے وَإِن لَمْ تَكُن, اگر یہ نہ ہو سکے فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو اتنا ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے, کہ وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے, تو اللہ سے اس طرح ڈرے جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. پہلے ایسا عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. دوسری حدیث کے الفاظ یہ کہ تو اس سے اس طرح ڈرے اللہ سے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ تجھ سے نہ ہو سکے وَإِلَّمْ تَكُنْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. اور تیسرے میں ہے, پہلے میں تھا کہ عبادت اس طرح کریں, دوسرے میں تھا کہ تجھے خشیت ایسی ہو, خوف ایسا ہو کہ تو اسے دیکھ رہا ہے, تیسرے میں یہ کہ تو زندگی اس طرح گزارے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یعنی ہر عمل جو بھی کرے تو, جو کچھ بھی تو عمل کرے تو, تو ایسا عمل کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ الگ الگ روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں, اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. اس سے ایک بہت ہی لطیف بات ہے کہ احسان کیا ہے, مل احسان, تو ارشاد ہوا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرا انت عبد اللہ کانک تراہ, کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. وَإِن لَمْ تَكُن, اگر یہ تجھ سے نہ ہو سکے, یہ ایک تو تفسیر ہے, ایک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ وَإِن لَمْ تَكُن, یہ اگر تجھ سے نہ ہو سکے, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. صوفیہ اکرام یہاں پہ وَإِن لَمْ تَكُن پہ وقفہ کرتے ہیں, کچھ صوفیہ اکرام یہاں پہ وَإِن لَمْ تَكُن پہ وقفہ کہتے ہیں, پھر آگے کچھ جملہ بولتے ہیں. تو یہاں پر کیوں مطلب یہ ہو جائے گا وَإِن لَمْ تَكُن, کہ اگر تو نہ رہے, کہ تو نہ رہے, خود کو فنا کر دے, وَإِن لَمْ تَكُن, تو نہ رہے, خلاص ہو جائے, تو ختم ہو جائے, اللہ کی محبت میں تو اپنا آپ کو فنا کر دے, خودی سے تو آزاد ہو جائے, خودی سے تو آزاد ہو جائے. جب یہ مقام پہ تو پہنچے گا نا وَإِن لَمْ تَكُن, کہ تو اپنے آپ کو بھول جائے, ختم کر دے اپنے آپ کو, اللہ کی محبت میں فنا کر دے, پھر اس مقام پہ تو پہنچے گا کہ وہ تجھے دیکھتا رہے گا, کہ وہ تجھے دیکھتا رہے گا کہ یہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے, کہ میرا یہ بندہ. حضور مفتی اختر رضا خان صاحب نے وہ نعت لکھی نا, اس کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا, اگر زیادہ سوال کروں, عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دے, عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دے, مجھے یوں اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دے, مجھے یوں اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفے دیتا کر دے. جی کوئی اور سوال؟ جی تو پانچواں سوال انہوں نے کیا جبریل علیہ السلام نے کہ قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کے بھی مختلف الفاظ ہیں, ترتیب بار مجھے یاد نہیں لیکن میں عرض کر لیتا ہوں, کہ ارشاد فرمایا قیامت اس وقت آئے گی جب ننگے پیر چلنے والے, یعنی جن کے پیروں میں پہلے جوتے تک نہیں ہوتے تھے, جاہل گوار, ریگستان کے بدو, الگ 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 حدیثوں کے الفاظ ہیں, کہ جاہل گوار ریگستان کے بدو, ننگے پیروں چلنے والے بڑے بڑے محل بنانے میں فخر کریں گے اور آپس میں مقابلہ کریں گے, سمجھ گئے, آپس میں مقابلہ کریں گے, میں نے 20 مالے کی بنا دی, اچھا میں 22 مالے کی بنا دوں, میں 40 کی, میں 100 کی, میں 150 کی, تو بڑے بڑے محل بنائیں گے, اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے, اس پہ فخر کریں گے اور آپس میں کیا کریں گے, کمپٹیشن کریں گے, ٹھیک ہے نا. اور آگے ارشاد ہوا قیامت کب آئے گی, اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ باندھی اپنے آقا کو جنم دے گی, باندھی اپنے آقا کو جنم دے گی. اب یہاں پر باندھی اپنے آقا کو جنم دینے کا مراد بہت سارے علماء نے اس کی تشریح فرمائی, تو یہ کہ لوگ اپنی باندھی کے ساتھ جو ہے وہ فیل کریں گے, اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ تو اس کا بچہ ہوگا, اس کنیز کا, اس باندھی کا بچہ ہوگا, لیکن وہ بچہ اپنی سگی ماں کو اپنی غلام بنا کر رکھے گا, ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پہ اس ماحول میں تو آپ دیکھ رہے ہیں, فلیپینا کو ہاؤس میٹ بنا کے لاتے ہیں, سری لنکن لیڈی کو ہاؤس میٹ بنا کے لاتے ہیں, اور جو ان کا اسپانسر ہوتا ہے وہ اس کو
اس مجبور عورت کو پھوکٹ کا مال سمجھ کر کے اس کے ساتھ زنا کرتا ہے, اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے, اس کے ساتھ زور زبردستی کرتا ہے. وہ ایسی عورت نہیں ہوتی ہے, اس کے ساتھ زور زبردستی کرتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, بولے یہ تو میرا بیٹا, وہی بیٹا بڑا ہو کر کے واپس اسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرتا ہے, اس کی ماں ہوتی ہے. باندھی اپنے آقا کو جنم دیں گے, وہ پھر اس کا آقا بن جاتا ہے. اس کا باپ پہلے اس کا آقا تھا, اب یہ اس کا آقا ہے. قیامت کی نشانی ہے. ہم لوگ روز پڑھتے ہیں اخباروں میں. اس کے علاوہ دوسری مثال, باندھی اپنے آقا کو جنم دے گی, یہ عام ہو گیا ہے, یہ عام ہو گیا. دیکھ لیں, بیوی ہے, ماں ہے, بیوی جو ہے شوہر کے ساتھ رہتی ہے, اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی پیدا ہوتی ہے. وہ بیٹا جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی جورو کا غلام ہوتا ہے. سوری ٹو یوز دس ورڈ, بٹ وہ اپنی جورو کا غلام ہوتا ہے. جورو کے ناخن کا بھی غلام ہوتا ہے, انگلیوں پہ ناچتا ہے, اس انگلی کے اشارے پہ ناچتا ہے. اور اسی گھر میں اس کی ماں جو ہے نا نوکرانی سے بدتر حالت میں رہ رہی ہے. دیکھا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کی سگی ماں بننے کو تیار ہوتے ہیں, عورت کے بھی غلام بننے کو تیار ہوتے ہیں, اپنی بیوی کے غلام بننے کو تیار ہوتے ہیں, ماں کے غلام بننے کو تیار نہیں ہوتے. ہاں, ماں کے قدموں کے جنت تلے جنت ہے. بار کیا مجھے غصہ آیا, لیکن یہ بات حقیقت ہے. خلیز عورتیں, خبیص عورتیں, کنجری عورتیں جو اپنا جسم فروش ہوتی ہے, اس کا غلام مرد بننے کو تیار ہوتا ہے اور اپنے کو مرد کہتا ہے. اور جس کے جنت, جس کے طلبہ جنہیں جنت ہے, اس کا غلام مرد کو تیار نہیں. اگر اس سے قطع تعلق کرنے سے امید ہے کہ وہ سدھر جائے گا تو ضرور قطع تعلق کر لیں. اگر آپ کو امید ہو کہ آپ اس سے بات چیت بند کر دیں گے تو اس کو کچھ احساس ہوگا اس کی غلطی کا. جیسے بے نمازی سے بات چیت آپ بند کر سکتے ہیں, اور اس طرح کی حرکت کرنے والے سے آپ بات چیت بند کر سکتے ہیں. اگر آپ کو امید ہو کہ آپ کے کرنے سے کچھ اس میں اس کے حالات میں فرق پڑے گا تو ضرور کریں, ضرور کریں. بالکل, بار کیا معاف کیجیے گا مجھے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے پڑے, لیکن یہ بات حقیقت ہے اور یہ درس کا دور ہے. لیکن یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ لوگ ایسے ہیں آج, بڑے فخر سے کہتے, بڑے فخر سے کہتے میں نے یہ کر دیا, نے میں وہ کر دیا, اور معاذ اللہ سناتے ہیں غلطیاں, ماں کی باپ کی غلطیاں سناتے ہیں دوسروں کو. ارے اس نے ایسا کری میرے ساتھ, اس نے ایسا کیا میرے ساتھ, جب تو جو ہے دن بھر پیشاب کرتا تھا, دن میں دس دس بار حق دیتا تھا اپنے بستر میں, تو تیری ماں نے تو کسی سے شکایت نہیں کی کہ میرا بیٹا جو ہے روز حق دیتا ہے صبح, دن میں دس دس بار اس کے پیمپر چینج کرنے پڑتے ہیں. کسی زمانے میں تو پیمپر بھی نہیں ہوتے, اس وقت تو کوئی شکایت نہیں کرتا تھا تیری اور تیری ماں, تیرے بچے, تیرے غلیظ حرکتوں کی کوئی نہیں کرتا تھا شکایت. بار کے پتی سے پاک ہم سن رہے تھے, پڑھ رہے تھے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب جواب عطا فرمایا تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے پھر سے عرض کی کہ آپ نے سچ فرمایا, آپ نے سچ فرمایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سے کہا کہ ہم کو تعجب ہوا کہ ایک ایسا شخص ہے کہ اس کو جواب معلوم ہے, پوچھتا کیوں ہے, پھر پوچھتا بھی اور سب جواب ملتا تو کہتا ہے آپ نے سچ فرمایا. پھر وہ شخص چلا گیا, تو ہم نے حضور سے پوچھا یار سر یہ کون تھے, تو حضور نے کہا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے, یہ جبریل علیہ السلام تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. مجھے سکھانے نہیں آئے, تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. جی دروشی پڑھ لام سلامی سلم. تو جن کا بیان ہے, اور کوئی سوال ہے تو یہ انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں, آج ختم ہو جائے گا چھوٹا سا. یہ جن کا بیان, عقیدہ نمبر ایک, یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں. جنات جو ہیں یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں. ان میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں, ان کی عمر بھی بہت طویل ہوتی ہے, ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں. ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں.
یہ سب انسان کی طرح ذی عقل اور ذی روح اور اجسام والے ہیں. ان میں توالد و تناسل ہوتا ہے, کھاتے پیتے اور جیتے مرتے ہیں. جنات کے بارے میں ہم کو پتا ہے, ہمارا تو ایک بہت ہی جاننا پہچانا جن ہے, اس کو ہم شیطان کہتے ہیں, ابلیس. تو جن کے بارے میں سب کو معلوم ہے. تو جنات کون ہیں؟ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں. فرشتوں کی طرح یہ بھی حادث ہے, قدیم نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی مخلوق ہے, یہ آگ سے بنائے گئے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ حجر میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَالْجَانُ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ. اور سورہ رحمان میں آیا ہے, خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. تو یہ دلائل موجود ہیں کہ یہ جنات جتنے بھی ہیں یہ آگ سے بنے ہیں. ان میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائے. جس طرح فرشتے مختلف شکل میں آ سکتے ہیں, اس طرح ان کو بھی یہ طاقت دی گئی ہے. شرح مقاصد میں علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جنوں کو جو ہے اجسام لطیفہ دیے گئے ہیں, تو وہ جس شکل میں چاہیں مختلف شکل میں وہ اپنی چینج لا کر کے اس شکل میں آ سکتے ہیں. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے, ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں. ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں, یعنی 100 سال, 200 سال, 1000 سال, اس طرح کی ان کی لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں. اور اس کے دلائل میں بہت ساری تفسیر کی اور دوسری کتابوں کے حوالے دیے ہیں. اور آگے ارشاد ہوا, ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں. تو جو جن اچھے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں, وہ ان کو جنات ہی کہا جاتا ہے. اور ان کے اندر جو شریر ہوتے ہیں, جو شرارتیں کرتے ہیں, گناہ کی رغبت دلاتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور لوگوں کو غصہ دلاتے ہیں اور غلط بات کی طرف لے جاتے ہیں, کفر کی طرف لے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, ان کو شیطان کہتے ہیں. اور شیطانوں کا سب سے بڑا سردار کون ہے؟ ابلیس. لیکن ہم جب شیطان کہتے ہیں تو اسی ابلیس کا ہمارا ہوتا ہے عرف عام کی طرف کہ بھائی اس نے ایسا کیا. یہ سب انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح و اجسام والے ہیں. یعنی انسان میں جس طرح جسم ہے ان کا بھی جسم ہے, لیکن وہ آگ سے بنا ہوا ہے. ان کے اندر جس طرح انسان میں روح ہے, ان کے اندر بھی روح ہے, جان ہے, موجود ہے. اور جس طرح انسان میں عقل ہوتی ہے, ان میں بھی عقل ہوتی ہے. ان میں توالد و تناسل ہوتا ہے, یعنی جس طرح انسان میں شادی ہوتی ہے, بچے پیدا ہوتے ہیں اور نسل آگے جاتی ہے, اسی طرح وہ بھی پیدا ہوتے ہیں, مرتے ہیں, آپس میں ملتے ہیں, ان کی بھی اولاد ہوتی ہے, ان کی بھی نسل آتی آگے جاتی رہتی ہے. کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں. یہ بھی جس طرح انسان کھاتا پیتا ہے, انسان پانی پیتا ہے, کھانا کھاتا ہے, اس طرح کا ان کی بھی الگ قسم کی ایک خوراک ہوتی ہے, وہ بھی کھاتے پیتے ہیں اور جیتے مرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں, فرشتے کھاتے پیتے نہیں, ان کو اس طرح موت جس طرح جنات کو موت آتی ہے اس طرح فرشتوں کو موت نہیں آتی. لیکن فرشتوں کو قیامت کے دن موت آئے گی, فرشتوں کو قیامت کے دن موت آئے گی, وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. لیکن کیونکہ عقیدے کا بیان چل رہا ہے تو تفریق کرنے کے لیے بتا دوں کہ جس طرح جنات کو موت آتی ہے, فرشتوں کو اس طرح موت نہیں آتی. قیامت کے دن اللہ تبارک جب سب کو موت عطا فرمائے گا, فرشتے بھی مر جائیں گے. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ کھاتے پیتے ہیں اور جیتے اور مرتے ہیں. ان کا جینا مرنا جس طرح ہمارا ہوتا ہے, اسی طرح ان کو بھی جینا مرتا ہوتا ہے. ان کی بھی روح کو قبض جو ہے وہ فرشتے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, عقیدہ نمبر 2, ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی. جنات میں کچھ جو ہوتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں, کچھ جو ہے ایمان معاذ اللہ نہیں لاتے. انسانوں کی طرح جنات پر بھی ایمان لانا فرض ہے. ٹھیک ہے, جنات کو بھی ایمان لانا فرض ہے. یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے, ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی. اور اس میں دلیل ہے, بلکہ پرانے پاک میں سورہ جن ہے, پورا ایک سورہ جن لکھا ہوا ہے, تو وہی دلیل ہے کہ جنات ہیں. جنات پہ یقین رکھنا کہ جنات ہیں, یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. تو وہاں پر یہ ارشاد ہوا کہ کچھ مسلمان ہیں اور کچھ کافر. اس کی دلیل کیا تھی؟ سورہ جن میں سے ارشاد ہوتا ہے
وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، کہ یہاں پر دلیل دی کہ ہمارے اندر جو ہے خود جن جو ہے حضور سے جب باتیں کر رہے تھے تو جنات نے بتایا کہ ہمارے اندر جو ہے خود جو ہے وہ اچھے لوگ ہیں اور خود جو ہے برے ہیں یعنی جو کافر ہیں، اور اسی طرح کے ہمارے مختلف گروہ بنے ہوئے ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے مگر ان کے کفار انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہے، انسانوں میں جو مسلمان ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک ارب ڈیڑھ ارب مسلمان ہیں، تو تعداد کے طور پہ اگر دیکھا جائے کہ بھائی سات میں سے ایک آدمی مسلمان تو ہے نا، اس طرح کی ہم کاؤنٹنگ کرے تو، لیکن جنات میں اکثر جو ہے وہ کافر چند مسلمان. تو کفار انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہے، اور ان میں کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی. ابھی ان میں سے بھی جو مسلمان ہیں ان میں بھی جو ان کے اوپر حکم ہے کہ یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اس طرح کے کچھ جو ہے وہ پورے پورے حکم بجا لاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ حکم پورے نہیں کرتے. تو ان میں نیک مسلمان بھی ہیں اور کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو گنہگار بھی ہیں، سنی بھی ہیں اور بد مذہب بھی ہیں، سنی بھی ہیں اور بد مذہب بھی ہیں، اور ان میں فاسقوں کی تعداد بنسبت انسان کے زیادہ ہے. اب مسلمان بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی گروہ بنے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اہل حدیث رافضی شیعہ وہابی وغیرہ بنے ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو ان میں مسلمان بھی جو ہے ان میں بد مذہب زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور بنسبت انسانوں کے نیکیوں کا مسلمان کم ہے اور گنہگار مسلمان زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اب اگر ان کے پاس ایک عقیدے کی بات میں آپ کو بتا دوں، یہاں نہیں لکھی ہوئی، وہ یہ ہے کہ جنات جو ہے ان کو الگ الگ طاقت دی گئی ہے، اور فرشتہ جو ہے ابلیس جو ہے ان سب کا سردار ہے. جنات کو علم غیب نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں، جنات کو علم غیب نہیں ہوتا، جنات کو صرف اور صرف کچھ خبریں معلوم ہو جاتی ہیں جب وہ چھپ کر کے آسمان پہ جا کر کے فرشتوں کی باتیں سنتے، کہ فرشتے جو ہے لوہے محفوظ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ باتیں کرتے ہیں تو شیطان جب اوپر چلے جاتے ہیں تو سن کر کے وہ خبریں نیچے لاتے ہیں، اور جادوگروں کو اور دوسرے جو انسانی شیطان ہیں ان کو لا کر کے بتاتے ہیں، تو وہ خبر اٹھا کر کے لاتے ہیں، بخود ان کو کوئی علم غیب نہیں ہوتا. جو یہ سمجھے کہ شیطان کو علم غیب ہے وہ ایمان سے خارج ہے، وہ اسلام سے خارج ہے. شیطان کے لیے، شیاطین کے لیے، جنات کے لیے علم غیب ماننا کفر ہے، معاذ اللہ رب العالمین. کیونکہ اگر ان کے علم غیب ہوتا تو سارے کے سارے مسلمان ہوتے ہیں، سارے کے سارے مسلمان ہوتے، کوئی فاسق یا فاجر نہیں ہوتا، مسلمان بھی ہوتے اور سارے کے سارے نیک ہوتے، ٹھیک ہے. بلکہ یہاں پر تو یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان نہیں ہیں، اور جو مسلمان بھی ہیں ان میں سے نیک کم اور گنہگار زیادہ ہے. تو یہ ایک عقیدے کی بات یاد رکھیں کہ جنات کے بارے میں یہ نہ سمجھے کہ جنات کو علم غیب ہوتا ہے، اللہ کی عطا سے تو سب کو مل سکتا ہے، یہ بات الگ ہے. لیکن اگر نیک مسلمان جن ہے تو وہ حضور کا امتی ہونے کی وجہ سے اس کو علم غیب دیا جائے گا، بخود اس کو نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے. عقیدہ نمبر تین، ان کے وجود کا انکار یا اس کو بدی کی قوت کا نام کہنا، کہ یہ بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان ہے، یہ سوچنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. وہ اس لیے کہ جنات کے بارے میں تو قرآن کے اندر بے شمار دلائل آئے گا، بلکہ ایک سورہ جو ہے وہ جن کے نام سے، سورہ جن جو ہے 28 سے 29 پارے میں موجود ہے. تو سورہ جن جو ہے وہ خود ایک دلیل ہے کہ جنات موجود ہے، بلکہ سورہ بقرہ میں شروع سے ہی ہم جب پڑھتے ہیں سب سے پہلے یہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان کون ہے؟ جن ہے. اور پھر سورہ بقرہ کے اندر ہم جانتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو ستانے والا کون تھا؟ ابلیس تھا، جن تھا، اسی نے یہ سب حرکت کی. تو جنوں کا انکار کرنا کفر ہے، حالانکہ وہ خبیث ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے، حقیقت ہے وہ ہے موجود، اس کا انکار کرنا کفر ہے، اس لیے کہ قرآن کے دلائل اس میں موجود ہیں. اس کے اوپر